بل نجيناك من أهل الشعر والرسول من خمسوا العذاب يسبح لمجمعكم ويستحل نساءكم وفي ذلك لرائم ربكم عظيم وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون وجاب کرو کہ جب رہائی دی ہم نے تم کو آل فرعون سے جو تمہیں سب برا عذاب پہنچاتے تھے تمہارے بیٹوں کو قتل کر دیتے تھے اور تمہاری بیٹیوں کو زندہ رکھتے تھے اور اس میں ایک امتحان تھا آزمائش تھی تمہارے رب کی طرف سے اور یاد کرو کہ جب شک کر دیا ہم نے تمہارے لیے سمندر کو دریا کو اور تم کو نجات دی وہ اگر اپنا اعلیٰ فرعون اور اعلیٰ فرعون کو کر کر دیا وہ ان تم کم ضرور اور تم وہ سب کچھ دیکھ رہے تھے اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے مقدر مقامات پر بیشتر مقامات پر بنی اسرائیل کا ذکر کیا ہے اور بالخصوص حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے کئی مقامات پر قرآن مجید نے تفصیلی ذکر کیا ہے اور پہلے پارہ میں خالق کائنات بنی اسرائیل کو یعنی یہودیوں کو وہ یہود جو مدینہ میں رہتے تھے اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات کا انکار کرتے تھے عقائد و جناح صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات الفتہ کو نبی اور رسول تسلیم نہیں کرتے تھے باوجود اس کے کہ وہ نبی آپ کے تمام صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری نشانیاں اور علامات اپنی کتاب کے اندر یعنی تورات کے اندر موجود کرتے تھے اس کے باوجود انہیں جب نبی اور رسول ماننے سے انکار کر دیا پھر خالق کی کائنات نے انہیں اپنی نعمت یاد کرائی اور فرمایا کہ یاد کرو میری ان نعمتوں کو جو میں نے تم پر فرمائی اور تم کو فرعون سے اور اعلی فرعون سے نجات بتاتی ہوں اور اسی قصہ بنی اسرائیل کا بیان پچھلے دو تین دروس سے جاری ہے پچھلے درس میں ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا تھا یعنی فرعون کا ذکر ختم ہوا تھا اور ساتھ موسیٰ علیہ السلام کا بیان شروع ہوا آپ کی ولادت کا ذکر تھا اور پھر کس طرح خالق کائنات نے آپ کی حفاظت فرمائی اور کس طرح جلتے ہوئے کلور سے بچایا اور پھر موجیں مارتی ہوئی دریائے نیل کی سرکش لہروں سے آپ کے سوروں کو محفوظ اور معمول کر کے فرعون کے ہاتھوں پر پہنچایا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش فرعون کے محل میں شروع ہو گئی اور حضرت آسیہ انہوں نے آپ کی پرورش بڑی محبت کے ساتھ شروع کر دی اور پھر اللہ رب العزت نے اپنے وعدہ کے مطابق کہ میں یہ بیٹا تمہاری طرف لوٹا دوں گا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو آپ کے دودھ پلانے پر مقرر کرنا دیا اور قرآن مجید اس واقعہ کو ذرا تفصیل کے ساتھ بیسویں پارے کی سورہ قصص میں بیان کرنا چاہتا ہوں وحرمنا عليه المرابع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيت يدخلونه لكم وهم له ناصحون اور جب تمام بھائیوں کا دودھ پینے سے آپ نے انکار کر دیا اور تمام بھائی کسی کا دودھ نہ پیا تو اللہ تعالیٰ شاطمت ہے کہ ہم نے منع کر دیا ان کو دودھ پلانے سے یعنی تمام بھائیوں میں سے کوئی ایسی بھائی نہ پی تھی جس کا دودھ موسیٰ علیہ السلام پیتے فقالت هل أدلكم على أهل بيت يدخلونه جب کو لو نبو لکھن بہن لہو نہ سٹوں تو پھر وہ آپ کی بہن نے فرعون سے کہا کہ کیا میں ایک ایسی خاتون کو نہ لاؤں کہ جو مجھے امید ہے کہ وہ اس کا دودھ پیے گا فرد ہو علاؤں نہیں کہ تفر رائے ہوا ولا تحسن اور ہم نے موسیٰ کو ان کی والدہ کے پاس لوٹا دیا تاکہ وہ اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان بنے ولا تحسن اور تاکہ وہ حالت ہجر میں غم نہ کرتی رہے جدائی میں دکھ نہ محسوس کرتی رہیں گی. والا نامہ ان واد اللہ حق ہوں, اور اے موسیٰ کی ماں تو نے جان لیا کہ بے شک تیرے اللہ کا وعدہ ہی حق ہے. ولیکن اکثر ہوں لا یعلمون, لیکن اللہ کا وعدہ سچا ہوتا ہے لیکن افسوس کی بات ہے کہ اکثر لوگ اس کا یقین نہیں رکھتے. آگے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کا بیان اور آغاز. قرآن جی کی شاد مت ہے ولما بالا با شدھ ہوں وسطبا تین حکم وائما بخزاد کرنا چلم سنی, اور جب پرورش پا کر اپنی بھری جوانی کی عمر کو پہنچے موسیٰ علیہ السلام اور قوت جسمانیہ اور عقلیہ سے درست ہو گئے تو ہم نے ان کو حکمت اور علم عطا فرمایا, اور ہم اسی طرح محسنوں کو صلہ دیا کرتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے لاڈ سے اور بڑی محبت سے پل رہے ہیں اور دن گزر رہے ہیں, اور اس نے لکھا کہ جب آپ کی عمر 8 سال کی ہوئی تو ایک روز فرعون کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے تو فرعون نے اچانک اپنی باغبان کو آواز دی. وہ جو اس کی گھر کے اندر جو اس نے محل میں جو چھوٹے موٹے جانور پال رکھے تھے, ان جانوروں پر اس نے ایک نگہبان مقرر کر رکھا تھا, ایک محافظ مقرر کر رکھا تھا. اس کو آواز دی اور اس نے کہا کہ میرے مرغ جو ہیں یہ جنگلی مرغ تھے, اس نے گھر میں رکھے ہوئے تھے, اس نے آواز دی کہا کہ ان مرغوں کو آزاد کرو. اس نے وہ پنجرا کھولا اور دربہ کھولا تو اس نے جب مرغوں کو آزاد کروایا تو ایک مرغ باہر نکلا, اور جس طرح یہ مرغ باہر نکلتے وہ پر یعنی پنجرے سے نکلے دربے سے نکلے تو وہ پروں کو اس طرح پھڑاتے ہیں اور ایک آواز دیتے ہیں جس طرح کہ وہ افغان کے اندر جس طرح کی آواز ہوتی ہے تو وہ کوٹ لگاتے ہیں. تو اس طرح وہ مرغ نے آواز دی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اچانک اس کی طرف دھیان کیا اور اس کو دیکھا اور ارشاد فرمایا کہ اے مرغ تو نے سچ کہا, مرغ تو نے سچ کہا, 8 سال کی عمر ہے کہ اے مرغ تو نے سچ کہا. اور فرعون نے ان کی طرف دیکھا کہا کہ موسیٰ یہ کیا بات کہی تھی, یہ مرغ نے کیا کہا, تو نے کیا کہا کہ سچ کہا, کیا کہا ہے مرغ نے؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ مرغ یہ کہہ رہا ہے, مرغ نے اللہ رب العزت کی یعنی اپنے پاک پروردگار کی تعریف کی, اس کی حمد بیان کی, اور یہ کہا ہے کہ کتنا عظیم ہے وہ رب جو اپنے بندوں کو نعمتوں سے نوازتا ہے, اور کتنا عظیم ہے وہ رب کہ جس نے ایک چرواہے کے بیٹے پر دن رات اپنی نعمتوں کی بارش کی. یہ فرعون چرواہے کا بیٹا تھا, اس کا باپ بکریاں چراتا تھا, فرعون کا باپ بکریاں چراتا تھا. اس کی تاریخ ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ کہاں سے آیا تھا, اصفہان سے چلا تھا اور مزدوری کی تلاش میں یعنی پیسے کی تلاش میں محنت کر کے پیسہ مقرض ہو گیا تھا, مقروض ہو گیا تھا, قرض ہو گیا تھا اس کے سر پر, تو وہ قرضہ اتارنے کے لیے پیسے کی تلاش میں شام کی طرف آیا, ملک شام سے پھر یہ مصر میں آیا اور پھر یہ بسرا بادشاہ تک پہنچا, آپ کو بتا چکا ہوں. تو آپ نے فرمایا کہ مرغ نے کہا ہے کہ وہ کتنا عظیم پروردگار ہے کہ جس نے ایک چرواہے کے بیٹے پر دن رات اپنی رحمتوں کی بارش کی ہے, اپنی نعمتوں کی بارش کی ہے, لیکن وہ چرواہے کا بیٹا کتنا یعنی ناہنجار اور کتنا نافرمان ہے کہ اپنے اسی رب کو بھول گیا, اپنے اسی خالق اور مالک کو بھول گیا. یہ کہا ہے مرغ نے, مسلسل بول رہے کہ یہ مرغ نے یہ کہا. اس نے کہا کہ میں اس کو تسلیم نہیں کرتا جب تک یہ مرغ بدبان فصیح مجھے یعنی ایسی بولی میں بات نہ کرے جو مجھے سمجھ نہ مجھے سمجھ نہیں آ جائے, جب تک ہماری گفتگو میں, جب تک ہماری لینگویج میں, ہماری زبان میں ہم سے بات نہ کرے, میری کیسے تسلیم کر لوں کہ مرغ نے یہ کہا. موسیٰ علیہ السلام نے 8 سال کی عمر ہے تشریف فرما ہے اشارہ کیا کہ مرغ جو کہا ہے فرعون کی زبان میں اس کو بتا دے. اس نے لکھا کہ وہ فرعون کی زبان میں, وہ جو اس وقت کی مرزد زبان تھی اس زبان میں فرعون سے مخاطب ہو کر کہا کہ وہ کتنا پروردگار, کتنا پاک ہے, کتنا عظیم ہے کہ جو اپنے ایک نافرمان بندے پر کہ جو دن رات اس کی نافرمانی کر رہا ہے مگر رب پھر بھی دن رات اس پر اپنی نعمتیں لٹا رہا ہے. تو فرعون نے یہ منظر دیکھا تو بہت پریشان ہوا, اس کا رنگ اڑ گیا, چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا, حیران ہو گیا, پریشان ہو گیا اور اس سوچ کے اندر گم ہو گیا کہ یہ بچہ کوئی معمولی بچہ نہیں ہے بلکہ یہ کوئی انتہائی کو غیر معمولی قسم کی ہستی ہے کہ جو ہمارے جو زیر سایہ پرورش کر رہی ہے. اور پھر 9 سال کی جب عمر ہوئی, 9 سال کی عمر, تو ایک روز ساتھ تخت میں بٹھایا, تخت میں بٹھایا ہوا ہے فرعون نے 9 سال کی عمر میں, تو اچانک اس نے اپنی عادت کے مطابق اللہ رب العزت کی شان میں گزاری کرنا شروع کر دی اور اپنی یعنی خدائی کا اعلان کرنا شروع کر دیا اور معذرت تک اللہ اللہ پاک کی توہین کرنا شروع کر دی, اس کی صفات کی توہین کرنا شروع کر دی اور لوگوں سے کہنے لگا, دبانے سے کہنے لگا کہ میں ہی تمہارا خدا ہوں میرے سوا کوئی. تو اچانک حضرت موسیٰ علیہ السلام جلال میں آ گئے, اللہ پاک نے قوت آپ کو عطا فرمائی تھی, بہت قوت عطا فرمائی تھی, جہاں تک آگے چل کر بیان ہوگا کہ ایک پتھر جس کو مسلم کے مطابق بعض مسلم فرماتے ہیں کہ 10 افراد مل کر اٹھاتے ہیں اور
تفسیر عزیزی میں شاہ عبدالعزیز محبت دیر علی رحمت نے لکھا کہ اس پتھر کو 40 افراد مل کر اٹھاتے تھے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اکیلے اس پتھر کو اٹھا لیا ہے. یعنی اتنی قوت اللہ پاک نے آپ کو عطا کی. تو 9 سال کی عمر میں جب آپ نے یہ دیکھا کہ فرعون کے ساتھ تخت پہ بیٹھے ہوئے اور آپ نے دیکھا کہ اس طرح فرعون اللہ پاک کی بارگاہ میں گفتگو کر رہا ہے تو آپ کو جلال آ گیا اور غصے سے آپ تخت سے نیچے اترے اور زور سے لال تخت کو دے مارے, جس سے کیا ہوا کہ تخت کے دو پائے ٹوٹ گئے اور تخت الٹا ہو گیا, فرعون نیچے گر گیا. اور فرعون نیچے گرا, سارے درباری کھڑے ہیں سامنے, وہ ہاتھ باندھے کھڑے ہیں. عجیب منظر ہے کہ فرعون نیچے گرا ہوا ہے, تخت الٹا ہوا ہے, دو پائے ٹوٹے ہوئے ہیں, فرعون کے یعنی جسم سے خون جاری ہو گیا ہے, منہ سے خون نکلا تھا. آپ دوڑ کر حضرت یاسیہ کے پاس پہنچ گئے. فرعون بھاگا بھاگا طے کے عالم میں وہاں پہنچا اور آپ کو قتل کرنے کا ارادہ کیا. عین اسی نے پھر حضرت یاسیہ کو آڑے آ گئی, رضی اللہ تعالیٰ نے آڑے آ گئی اور کہا کہ میں تمہیں قتل کرنے کی اجازت نہیں دوں گا. یہ ایسا ہی ہے بچے, یہ بچپن کی عمر ہوتی ہے, یہ جوانی کی عمر ہوتی ہے, اس طرح کی یہ جو لڑکپن کی عمر ہوتی ہے, اس طرح کی لاوانی قسم کی عمر ہوتی ہے, تو ایسا نہیں کہ یہ تمہارا دشمن ہے. اور یہی غصہ جو آج تم نے دیکھا ہے اپنی ذات پر دیکھا ہے, تو اپنا جو ہے وہ حوصلہ رکھ اور یہ تو یہ ذہن میں کیوں نہیں رکھتا کہ یہی غصہ موسیٰ کا جب یہ جمع ہوگا تو یہی غصہ تیرے دشمنوں کے خلاف استعمال کرے گا, یہی غیظ و غضب تیرے دشمنوں کے خلاف استعمال ہوگا. فرعون کی عقل میں کھوپڑی میں وہ بات آ گئی تو اس نے بہرحال یہ کہ وہ اگنور کر جنرل بات کر دیا, لیکن یہ کہ اس کے بعد وہ نہایت مرعوب ہو گیا اور نہایت متعجب ہو گیا کہ اتنا یعنی یہ وہ عام کوئی ایکسٹرا آرڈنری چیز ہے جو ہمارے گھر میں پرورش پا رہی تھی. بلاخر جب آپ کی عمر اور انہیں بچپن کے یام میں 10-12 سال کی عمر ہوئی تو ایک روز فرعون کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا رہے تو اچانک یعنی وہ روسٹ رکھا ہوا تھا, ایک پورے کا پورا بکرا, چھوٹا بکرا, وہ پورے کا پورا بکرا روسٹ کر کے دم پخت کا استعمال کیا تفصیل ہے جس میں مدد دے رہی ہے, دم پخت کر کے. تو دم پخت کا معنی ہے یعنی روسٹ, اس انگلش میں ٹرانسلیٹ کریں تو روسٹ بنتا. تو روسٹ کر کے پورا بکرا سامنے رکھا ہوا تھا, تو فرعون ہاتھ بڑھا کر اس کو کھانا چاہتا تھا کہ اچانک آپ نے اشارہ کر کے کہا کہ تم بھی اس نیل لاؤ, اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا. وہ روسٹ شدہ بکرا وہ یعنی زندہ ہو کر کھڑا ہو گیا, کھڑا ہو کر باہر چل گیا. یعنی یہ جو کچھ واقعات اس نے دیکھے موسیٰ علیہ السلام کے بچپن میں, وہ نہایت مرعوب ہو گیا. پھر یہ کہ وہ نہایت ادب عذاب سے آپ سے پیش آتا تھا, بڑے ادب عذاب سے, بڑی محبت سے آپ کے ساتھ پیش آتا تھا. اور جب آپ کی عمر مبارک 23 برس کی ہو گئی تو ایک روز گھر سے نکلے اور دریائے نیل کے کنارے چلے گئے اور وضو کیا اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں نماز ادا کرنے لگے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سجدہ ریزی کی, نماز ادا کی, نوافل ادا کیے. یہ دیکھا تو ایک شخص یعنی اس نے یہ منظر دیکھ رہا تھا, جب یہ نماز ادا کرے شخص یہ منظر دیکھ رہا تھا, اس نے جا کر صرف فرعون کو بتانا چاہا. آپ نے سلام پھیری, دعا مانگ کر اس طرح متوجہ ہوئے, دیکھا شخص بڑے غور سے دیکھ رہا تھا. وہ بھاگا آتا تھا موسیٰ میں جا کر بتاتا ہوں فرعون کہ تم عبادت کر رہے ہو, وہ تحقیق کرے کہ تم کس کی عبادت کر رہے ہو, کس کو اپنا رب مانتے ہو. اس نے بھاگ کر فرعون کی طرف جانا چاہا. آپ نے حکم دیا کہ زمین اس کو جکڑ لے. اس نے زمین نے آپ کو زانوں تک, اس کو اس شخص کو آپ کے حکم پر زانوں تک جکڑ لیا. اس نے بہت کوشش کی, بڑے ہاتھ پاؤں مارے لیکن نکل نہ سکا. پھر ہاتھ اوپر کرنے لگا, موسیٰ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں کسی کو کچھ نہیں بتاؤں گا, خدا رہے مصیبت سے میری جان چھڑواؤ. تو آپ نے زمین کو حکم دیا, زمین اب اس کو چھوڑ دی, اس نے وعدہ کر دیا. تمہارے اس نے تو زبان روک لی, اس نے کسی کو جواب نہیں بتایا, زبان روک لی. لیکن یہ ہے کہ آپ کا معمول بن گیا کہ آپ یعنی روزانہ نکلتے اور دریائے نیل پر تشریف لاتے, وضو فرماتے اور نماز ادا کر کے اللہ اپنے رب کی بارگاہ میں سجدہ ریزی کرتے, اللہ کے حضور سجدہ ریز ہوتے, اس کی حمد اور اس کی مناجات بیان کرتے, اس کی حمد بیان کرتے, اس کی تسبیح بیان کرتے. تو اچانک آہستہ آہستہ یعنی مخبری ہو گئی, بہرحال کسی نے دیکھا اور جا کے مخبری کر دی. آہستہ آہستہ بات پھیل گئی کہ موسیٰ روزانہ جا کر ایک یعنی عبادت کرتا ہے کہ جس میں سجدہ بھی ہوتا ہے, اس میں رکوع بھی ہوتا ہے, پھر دعا کرتا ہے اور اپنے خالق اور مالک کو, کوئی رب ہے جس کو پکارتا ہے, جس کو سکا دیتا. تو موسیٰ علیہ السلام سے فرعون نے کہا, پوچھا تفتیش کرتے ہوئے, تو وہ کون سا رب ہے جس سے تم عبادت کرتے ہو؟ نہ پہلے فرعون نے کہا کہ درباریوں سے کہا, اچھا تم کیوں میں رہنا تھا, جاسوس میں رہنا, جاسوسی میں رہنا, جب وہ عبادت کر رہا ہو موسیٰ تو مجھے بتا دینا. تو لوگ تو میں رہ گئے, تو میں مبتلا ہو گئے, جاسوس کرنے لگے. اب ایک روز وہ عبادت کر رہے تھے, فرعون کی اصلاح ہوگی کہ وہ عبادت کر رہے ہیں. وہ دن آیا, اس نے دیکھا کہ وہ عبادت کریں, عبادت سے جب فارغ ہوئی تو فرعون نے پوچھا کہ تم کس کی عبادت کر رہے ہو؟ تو آپ نے زومانہ قسم کا جملہ بولا. یعنی زومانہ جملہ وہ ہوتا ہے کہ جملہ ایک ہو مگر مانے دو نکل رہے ہو, آپ نے فرمایا کہ میں, تم پوچھ رہے ہو کہ میں کس کی عبادت کرتا ہوں, سنو, میں اس رب کی عبادت کرتا ہوں کہ جو مجھے کھلاتا ہے, جو مجھے پلاتا ہے, جو مجھے پہناتا ہے. جو مجھے کھلاتا ہے میں تو اس کی عبادت کرتا ہوں جو مجھے کھلاتا ہے جو مجھے پلاتا ہے جو مجھے کہلاتا ہے. پھر انہوں نے کہا اچھا یہ تو اچھی بات ہے, میں ہی تمہیں کھلاتا ہوں میں ہی تمہیں کہلاتا ہوں میں ہی تمہیں کھلاتا ہوں, تو یہ تو سارے کام تو نہیں کرنا. اچھا ٹھیک ہے تم یہ کرتے ہو کام, تو آپ کو عبادت جو ہے وہ اس کا راستہ کھل گیا, اپنے عبادت کرتے رہتے. اور بالآخر یعنی جو جو عمر بڑھتی گئی, آپ کا چونکہ آپ بنی اسرائیل میں سے تھے تو فطرتی طور پر رجحان بنی اسرائیل کی طرف تھا, انہیں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا, انہیں کے ساتھ میل جول, انہیں کے ساتھ یعنی میل ملاقات گفتگو, ان کے بزرگوں کو اکٹھا کر لیتے, بنی اسرائیل کے بزرگوں کو اکٹھا کر لیتے, ان کے ساتھ بات چیت کرتے. تو یہ بھی بات ناگوار گزرتی تھی فرعون کو, اس کے درباریوں کو, کہ اس کا یعنی رہتا یہاں ہے مگر اٹھنا بیٹھنا اور میل جول میل ملاپ جاتا ہے بنی اسرائیلیوں کے ساتھ, ہمارے معصوموں کے ساتھ ہے, ہمارے غلاموں کے ساتھ. یہ تو اچھی بات نہیں ہے. اس نے لوگوں نے فرعون سے درباری میں فرعون سے شکایت کی کہ اس طرح کہ موسیٰ زیادہ تر انہی کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے. ایک روز بڑے فرعون نے اس کو سخت ناپسند کیا اور کہا کہ موسیٰ میں تمہیں اس کی اجازت نہیں دیتا کہ تم ہمارے محکوموں کے ساتھ اٹھے بیٹھے. ایک روز حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے تمام جتنے بھی بزرگ تھے ان کو اکٹھا کیا, جتنے بھی سردار تھے, جتنے بھی ان کے لیڈر تھے, جتنے بھی بڑے تھے بزرگ تھے, یعنی وہ ایک پنچایت قسم کی وہ مجلس آپ نے بلا لی, تمام معتبر لوگوں کو وہاں بلایا اور سنایا کہ یہ جو فرعون تم سے ظلم کر رہا ہے یہ کب سے ہے, یہ کتنی دیر سے ظلم کر رہا ہے. انہوں نے کہا کہ یہ تو کئی برس گزر گئے ہیں کہ ہم جو ہے وہ محکوم ہیں, وہاں پر ظلم و ستم کے اتنے بازار گرم کر رکھا, کئی سال گزر گئے. انہوں نے کہا کہ اللہ پاک تمہیں اس فرعون کے ظلم سے نجات دے سکتا لیکن شرط یہ ہے کہ تم اپنے رب کی فرما برداری کو اس کے حضور وعدہ کرو, اس کی اطاعت کا وعدہ کرو, اس کا حکم ماننے کا وعدہ کرو, اس کی عبادت کا وعدہ کرو. اور یہ جو کئی سال گزرنے کے بعد یہ جو تمہارے یعنی امان کے اندر ایک بگاڑ آ گیا ہے اور اپنے رب کو تم بھولتے جا رہے ہو, اپنے خالق اور مالک کو بھولتے جا رہے ہو, ایسا نہ کرو. اگر تم اپنے رب کی طرف پلٹ آؤ, اپنے رب کی طرف رجوع کر لو, تو وہ رب تمہیں فرعون کے ظلم سے نجات دے سکتا ہے, فرعون کے ظلم سے تمہیں خالق کائنات چھٹکارا دے سکتا ہے, رہائی دے سکتا ہے, اور اس کی سرکشی اور بغاوت کی جو زنجیریں ہیں وہ تمہیں تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی. پھر آپ نے خطاب کیا کھڑے ہوئے, خطاب کرتے فرمایا کہ مجھے بتاؤ کہ ہمارے ہی اجداد میں سے, ہمارے ہی بزرگوں میں سے, تمہارے ہی بزرگوں میں سے ایک اللہ کے پیغمبر تھے, ایک اللہ کے نبی تھے, کہ وقت کے بادشاہ کے ساتھ ان کا مقابلہ ہوا اور وقت کے اس بادشاہ نے ان کو آگ میں ڈال دیا اور وہ آگ ان کا کچھ نہ بگاڑ سکی, تم بتاؤ کہ ہمارے اجداد میں سے بزرگوں میں سے وہ جو نبی تھے ان کا نام کیا تھا. لوگوں نے کہا کہ ابراہیم انہیں کہا جاتا تھا, ان کا نام حضرت ابراہیم تھا. تو آپ نے فرمایا کہ وہ رب جو ابراہیم کو نمرود کی آگ سے بچا سکتا ہے وہی رب اگر تم فرما بردار ہو جاؤ تو وہی رب تمہیں فرعون کے ظلم سے بھی بچا سکتا, فرعون کی سرکشی سے بھی بچا سکتا ہے, فرعون کی بغاوت سے بھی بچا سکتا. تو ابراہیم کی مثال تم سامنے نہیں رکھتے کہ جب ایک پورے کا پورا اناؤ پوری کی پوری بھرپور دہشت ناک قسم کے شونے آسمان سے باتیں کر رہے تھے اور اللہ پاک نے حکم فرمایا تھا یا نار رکونی برکم السلام علی ابراہیم, اے نار میرے ابراہیم پر سلامتی والی ہو جائے, ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جائے. تو آج جب ابراہیم تک نہیں بگاڑ سکی اس لیے کہ آگ جلاتی ہے, بے شک یہ تاثیر آگ کے اندر جلانے کی ہے لیکن اگر رب چاہے تو تب جلاتی ہے, وہ نہ چاہے تو آگ بھی جلا نہیں سکتی, آگ کے اندر بھی جلانے کی تاثیر ختم ہو جاتی ہے. اگر خدا چاہے تو آگ سے جلانے کی صفت کو چھین لے تو وہ آگ گلزار ہو جائے, آگ ٹھنڈی ہو جائے. ابھی پچھلے دنوں یعنی تاریخ میں ایسے واقعات گزرے ہیں کہ انسان پر آگ نے بھی اثر نہیں کیا. ابھی پچھلے دنوں یعنی جب میں یہاں آیا تو پاس ہمارے آنے سے تقریباً دو تین تین چار ماہ پہلے بھی اس طرح کا واقعہ کہ سندھ کے اندر ایک آدمی محمد پنا ابھی سلامت ہے, اس کا ایک یعنی بدعقیدہ کے ساتھ مناظرہ ہو گیا اور مناظرہ یہ ہوا کہ یعنی حضور علیہ السلام کے حاضر ناظر ہونے پر, حاضر ناظر ہونے پر ایسی گفتگو ہو گئی. وہ اہل علم تو وہ نہیں تھا, یعنی علم اتنا زیادہ نہیں تھا لیکن عقیدہ مضبوط تھا, حضور سے محبت کرتا تھا, عقیدہ مضبوط تھا. اب کیا ہوا کہ طے یہ پایا مناظرہ ہو گیا, اس نے کہا کہ وہ حاضر ناظر نہیں ہے, اس نے کہا کہ حاضر ناظر ہیں. ابھی چند ماہ پہلے کا, پانچ سات ماہ پہلے کا واقعہ, اس نے کہا کہ حاضر ناظر نہیں ہم نہیں مانتے, اس نے کہا کہ حاضر ناظر ہیں, ہمارا عقیدہ ہے کہ حضور حاضر ناظر ہیں, حضور ہماری صدا سنتے ہیں, ہماری صدا جب بھی پکارتے ہیں آقا سنتے ہیں, مدد فرماتے ہیں, اور حضور ہمارا عقیدہ ہے کہ ہر جگہ موجود ہیں. اپنی شان تصرف کے ساتھ حضور ہر جگہ موجود. اس نے کہا کہ ایسا کرو. پھر بات بہرحال اس تک جو ہے وہ نتیجہ یہاں تک پہنچا کہ یعنی یہ فیصلہ ہوا کہ آگ کے اندر کودتے ہیں, جو سچا ہو وہ بچ جائے گا, جو جھوٹا ہو وہ جل جائے گا. اور پانچ سات ماں پہلے کا واقعہ محمد بنا اس کا نام سندھ کے اندر, تو یعنی ہوا کہ آگ جلا دی گئی, آگ جلا دی گئی اور وہ درود پاک پڑتا ہوا آگ کے اندر داخل ہو گیا اور اللہ رب العزت نے حضور کے اس امتی پر آگ کو ٹھنڈا کر دیا, آگ کو ٹھنڈا کر دیا. اب وہ آگ کے اندر چکر لگا کے باہر نکلا, کہا کہ آؤ اس کو بھی پکڑا اور اس کو بھی ساتھ بازو پکڑ کر آگ کے اندر لے گیا, آؤ تو سچا ہو وہ بچ جائے گا. میرا عقیدہ یہ ہے کہ آقا حاضر نہ کے اور حضور سنتے ہیں اور حضور زندہ ہے, حضور حیات ہے, اپنے غلاموں کی پکار سنتے ہیں اور آقا امت کے حوالے سے باخبر ہے. پکڑا اور ساتھ لے کر آ کے دودھ کا پڑتا ہوا داخل ہوا اور منکر جل گیا, اللہ پاک نے اس کو آگ سے محفوظ رکھا. اور اگر پاکستان کے سارے اخبارات, بڑے بڑے قومی اخبارات یعنی بڑی شاسوسیوں کے ساتھ فرنٹ پیج پر انہوں نے یہ خبر لگائی اور وہ خبریں پھر یعنی حضور کے عاشقوں نے کاٹ کاٹ کر پھر وہ فوٹو سیٹ کروا کے پورے پاکستان میں بڑا چرچا رہا اور بڑی یعنی اس کا وہ فوٹو سیٹ تسلیم کی گئی. تو آج بھی ہو جو بڑا ہی انسائیما پیدا, علامہ اقبال کہتے ہیں کہ آج بھی ہو جو بڑا ہی انسائیما پیدا, آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا. آج بھی آپ ایمان مضبوط ہو جائے تو آج بھی اللہ رب العزت اپنے عاشق پر مصطفیٰ کے عاشق پر آج بھی آپ کو زندہ, آج بھی آپ کو گلنار کر سکتا, آج بھی آپ کو گلزار کر سکتا. تو وہ خالق کائنات جو محبت مصطفیٰ کے بغیر دنیا کی آگ کو گلزار کر دیتا ہے, خالق کائنات کیا حضور کے عاشق پر حضور کے دیوانے پر جہنم کو گلزار نہیں بنائے؟ تو جہنم کیا حرام نہیں ہو جائے گی؟ یقیناً ہوگی. تو فرمایا کہ وہ خالق کائنات اسی کے ہاتھ میں تاثیر ہے, چاہے تو وہ آگ کی حرارت کو چھین لے تو سو سے چھینی, اور ہمارے بزرگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ کے جلانے سے محفوظ رکھا. اور تم بھی کیونکہ وہ فرما بردار تھے, کیونکہ وہ اللہ کے خدمت گزار تھے, فرما بردار تھے, اطاعت گزار کے سوال سے بچ گئے. سو تم بھی اگر وعدہ کرو کہ اگر تم اپنے رب کی فرما برداری کرو گے اور ساری کائنات سے منہ موڑ کر فقط اپنے رب کے ہو جاؤ گے تو پھر میں تمہیں ضمانت دیتا ہوں کہ اللہ پاک تمہیں فرعون کے ظلم سے نجات عطا کر دے گا. انہوں نے وعدہ کر لیا کہ ہم اللہ کی اطاعت کریں گے, اللہ کی فرما برداری کریں گے. خیر جب گفتگو ہو گئی تو پھر حضرت انہی دنوں یعنی جب آپ کی عمر 30 برس کی, 30 سال کی جب عمر ہو گئی تو ایک روز دیکھا قرآن جی کہتا ہے وداخل المدینہ تعالیٰ حین غفلت من اہلہا فوجد فیہا رجلین یقتتلان ھذا من شیعتہ وھذا من عدوہ. آپ نے دیکھا کہ ایک مقام پر دو آدمی لڑ رہے ہیں, جھگڑ رہے ھذا دو آدمیوں کو جھگڑتے ھوئے دیکھا. ھذا من شیعتہ, ایک تو بنی اسرائیلی تھا, وھذا من عدوہ اور ایک قبطی تھا. قبطی یعنی فرعون کی جو قوم تھی, فرعون کو ماننے والے سجدہ کرنے والے جو بنی اسرائیل کی نسل سے باہر کے لوگ تھے, قبطی کہا جاتا تھا. ایک قبطی اور ایک بنی اسرائیل میں دیکھا کہ جھگڑا ہو رہا, لڑ رہے تھے. فاستغاثہ الذی من شیعتہ علی الذی من عدوہ, تو پس وہ جو آپ کے گروہ سے تعلق رکھتا تھا, آپ کے شیعہ سے تعلق رکھتا تھا, شیعہ کہتے ہیں گروہ کو, ایک جماعت کو, تو پس وہ جو آپ کے شیعہ سے یعنی آپ کے گروہ سے تعلق رکھتا تھا اس نے آواز دی اور کہا کہ موسیٰ میری مدد کرو, میری مدد کرو, یہ قبطی مجھے جان سے مار دے گا, یہ مجھے مارنے پر تلا ہوا. فقذہ موسیٰ, فقذا علیہ, بس موسیٰ علیہ السلام نے اس قبطی کو ایک گھونسا مار دیا, طاقت تو اللہ پاک نے دی تھی, اور وہ قبطی اس گھونسے کی ایک گھونسے کی تاب نہ لا سکا اور وہی ڈھیر ہو گیا, وہی مر گیا, قتل ہو گیا, مر گیا. اب قال ھذا من عمل الشیطان انه عدو مضل مبین. جب وہ مر گیا تو آپ علیہ السلام کو بہت افسوس ہوا اور آپ سمجھنے لگے کہ یہ تو شیطانی عمل مجھ سے واقع ہو گیا ہے, بندہ میں جاتا ہوں, کیونکہ مارنے کا ارادہ نہیں کیا تھا نا, مارنے کا ارادہ تھا نہیں مارا تھا, یہ قتل بالعمد نہیں تھا, ارادہ تن قتل نہیں کیا, ایسے مارا چھڑوانے کے لیے ہلکا سا گھونسا لگایا, لیکن اتنی زور سے وہ ضرب لگی تو وہ مر گیا. اب چونکہ ارادہ نہیں کرنے لگے کہ انہو من یہ عمل شیطانی مجھ سے واقع ہو گیا, انہو ودب مدل مبین, بے شک شیطان تو انسان کا کھلا دشمن ہے, کھلا گمراہی میں ڈالنے والا ہے, کھلا دشمن. قال رب انی ظلمت نفسی بما نفسی فاغفر لی فغفر لہ انہو ہو الغفور الرحیم. اے رب میں نے اپنی جان پہ ظلم کیا ہے, پس میری مغفرت فرما. پس اللہ پاک نے فغفر لہ, پس اللہ پاک نے معاف فرما دیا, کیونکہ ارادہ نہیں تھا نا قتل کرنے کا, پس اللہ پاک نے معاف فرما دیا. انہ ہو الغفور الرحیم, بے شک اللہ مہربان ہے. اور خالق کائنات کو اپنا, اس کا تو اپنا ارادہ قبطیوں کو ہدا کرنے کا تھا, اس کا تو اپنا ہی آزاد کسیوں کو ہدایت کرنے کا، مطلب کسی کو بھی وقت نہیں آیا تھا. سو انہیں کسیوں میں سے ایک آدمی موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں قتل ہو گیا تو وہ بھی اللہ پاک نے معاف فرما دیا، چونکہ آگے چل کر پوری قوم کو ہلا کرنا تھا، پوری قوم کو تباہ کرنا تھا. قال رب بما انعمت علی فلن اکون ظہیرا للمجرمین. تو بس موسیٰ نے کہا کہ اے میرے پروردگار، جو تو نے اپنی نعمتیں مجھ پر کی ہیں اے مولا، اب میں کبھی بھی کسی کی مجرموں کی کبھی بھی فلن اکون ظہیرا للمجرمین، اب میں کبھی بھی مجرموں کی مدد نہیں کروں گا. فاصبح فی المدینۃ خائفا یترقب فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخ. پس جب موسیٰ علیہ السلام نے وہ رات بسر کی، وہاں ایک رات ہوئی یعنی خوف کے عالم میں، وحشت کے عالم میں وہ رات بسر ہوئی، خوف کے عالم میں وحشت کے عالم میں وہ رات بسر ہوئی. اب جب اگلا دن ہوا تو دیکھا کہ وہی اسرائیلی کسی اور قبطی کے ساتھ لڑ رہا، جس کو کل چھڑوایا تھا اور اس قبطی کی جان چلی گئی تھی، وہی اسرائیلی ایک اور شخص کے ساتھ جھگڑ رہا. بلام سے یس تصریف ہو کہ وہ جو کل کسی کے ساتھ جھگڑ رہا تھا، اس نے پھر ایک مقام پر دیکھا موسیٰ علیہ السلام نے کہ وہ پھر ایک مقام پر وہ کسی قبضی کے ساتھ لڑ رہا ہے، جھگڑ رہا ہے. قال له موسى انك لغوي مبين. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ بے شک تو بہت یعنی جھگڑالو قسم کا آدمی ہے، کہ کل اس کے ساتھ لڑ رہا تھا، آج اس کے ساتھ لڑ رہا ہے. فلما ان ارادا ان يبشي بالذي هو عدو لهما. تو جب موسیٰ نے اس پر ہاتھ بڑھایا جو ان دونوں کا مخالف تھا، یعنی آپ آگے بڑھے اور آگے بڑھ کر جب اس قبطی کو پکڑنا چاہا اور قبطی کو پکڑ کر اس اسرائیلی سے جدا کرنا چاہا، علیحدہ کرنا چاہا، وہ جھگڑا ختم کرانا چاہا. سلما ان ارادہ این اب شبلی ودوب الحما، جب وہ ارادہ کیا آگے بڑھ کر جو دونوں کا دشمن تھا، یعنی قبطی جو موسیٰ کا بھی دشمن تھا اسرائیلی کا بھی دشمن تھا، جب آگے بڑھ کر ہاتھ بڑھا کر اس کو پکڑنے کا ارادہ کیا، تو کالا یا موسیٰ، وہ جو اسرائیلی تھا وہ سمجھا کہ شاید یہ مجھ پر حملہ کر رہے اور جس طرح کل قبطی کو مارا ہے آج یہ مجھے ماریں گے. تو اسرائیلی اس سوچ میں اس غلطی کا شکار ہو گیا اور پکار اٹھا، یا موسیٰ اتری تو ہم تک سننی کما کرتے نقصان بنام، اے موسیٰ کیا تو اب آج مجھے مارے گا جس طرح تو نے کل قبطی کو مارا تھا؟ تو ابھی تک جو بات شک میں تھی نا، فرعون تک بات پہنچی کہ قبطی قتل ہو گیا اور موسیٰ نے مارا، تو فرعون نے یقین کیا تھا کہ میں یقین نہیں کرتا کہ موسیٰ مارے گا. تو کل تک جو بات شک میں تھی، آج وہ اسرائیلی پکڑ کر قبطی کو جدا کرنا چاہے اسرائیلی سے، تو وہ اس غلط فہمی میں کہ شاید یہ مجھے پکڑ کر ماریں گے، آج یہ میری جان دیں گے، تو وہ اچانک خوف کے اندر مبتلا ہو کر اچانک پکار اٹھا، غلطی سے پکار اٹھا کہ یا موسیٰ آج تو مجھے مارنا چاہتا ہے جس طرح تو نے کل قبطی کو مارا تھا؟ تو جب اس کی زبان سے یہ بات نکلی لوگوں نے سن لی، اب وہ بات فرعون تک پہنچ رہی ہے کہ واقعی اب یہ قبطی نے اسرائیلی نے شہادت دے دیا کہ کل کا قتل بھی موسیٰ علیہ السلام نے کیا تھا. قال يا موسى موسى تريد ان تقتلني كما قتلت نفسا بنفس، اے موسى کیا تو ارادہ کرتا ہے مجھے مارنے کا جس طرح تو نے کل اس کو مارا؟ ان تريد الا ان تكون جبارا في الارض، اور تو دنیا میں کیا اپنے آپ کو بڑا زوراور ثابت کرنا چاہتا؟ وما تريد ان تكون من المصلحين، اور تو اپنے آپ کو صلح کرنے والا کیوں نہیں بناتا، اپنے آپ کو اصلاح کرنے والا کیوں نہیں بناتا، اپنی قوت کا جب وہ روک جمانا چاہتا ہے دنیا پر؟ اللہ تکونا جبار فی الارض، کیا دنیا میں تو ایک جبار بننا چاہتا ہے، جبر کرنے والا، زوراور بننا چاہتا ہے تو؟ کل اس کو مار دیا آواز مجھے موسیٰ علیہ السلام، چونکہ اس کو مارنا تو تھا نہیں، صرف بڑے تھے تاکہ دونوں کو جدا کر دے، قبطی کی طرف بڑے تھے، اس نے غلطی سے یہ سمجھا کہ شاید آج مجھے مارنے کے لیے میری طرف لپکے ہیں، میری طرف بڑے ہیں، تو خوف میں اس نے یہ پکارا. تو جب یہ بات فرعون تک پہنچی اور قبطیوں تک پہنچی تو انہوں نے تمام جتنے بھی سردار تھے سارے مل کر فرعون کے پاس آئے اور کہا کہ دیکھو یہ قتل والا قتل ثابت ہو گیا کہ موسیٰ نے کیا، اور ہم قتل کا بدلہ قتل مانگیں گے، جس طرح ہمارے بندے کی جان گئی ہے ہم چاہتے ہیں کہ موسیٰ کو قتل کیا جائے، موسیٰ کو مار دیا جائے، اسی طرح جو ہے نا وہ ہمارے تک خون ہمارا برابر ہو جائے. تو وہاں قبطیوں کے اندر ایک شخص حزبیل، اس کا نام تھا حزبیل، تو وہ شخص دوڑتا ہوا موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچا، اور یہ وہ شخص تھا کہ جو قبطیوں میں موسیٰ علیہ السلام پر اور اللہ کی ذات پر ایمان ڈال چکا تھا، توحید کا قائل یعنی مومن ہو گیا تھا. یہ قبطیوں کے اندر فرعون کے درباریوں میں فرعون کی قوم میں سے وہ شخص تھا کہ جو ایمان لے آیا تھا اور اندر ہی اندر اللہ رب العزت کو کی توحید پر ایمان رکھتا تھا، فرعون کو خدا نہیں مانتا تھا. اور وہ شخص اس کے بارے میں کہ بجا رجل من اقصى المدینۃ یسعى، اس مجمع میں ایک شخص جن میں جب سارے اکٹھے ہو گئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قتل کا پروگرام بڑا منصوبہ بنا، جیسا تو وہ دوڑتا ہوا موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا. قال یا موسیٰ، ان الملأ یأتمرون بک لیقتلوک، کہ بے شک کچھ لوگ کچھ گروہ آپ کے بارے میں آپ کے قتل کے بارے میں مشورہ کر رہا، وہ لوگ آپ کے قتل کا ارادہ کر رہے ہیں، قتل کے بارے میں مشورہ کر رہے ہیں. فخرج انی لک من الناصحین، پس نکل جا، میں تمہیں نصیحت کرنے والا ہوں کہ یہاں سے اس بستی کو چھوڑ دے. وہ تمہیں قتل کرنے کا ارادہ، فرعون کے دربار میں مشورے ہو رہے ہیں تمہیں قتل کرنے کے، وہ سارے تمہیں مار دیں، تو اب ایسا کر کہ فخرج نکل جا، انی لک من الناصحین، بے شک میں تمہیں نصیحت کر رہا ہوں، خیر خواہی چاہتا ہوں، میں تیری بھلائی چاہتا ہوں، اے موسا جلد از جلد یہاں سے نکل جا. فخرج منہا خائفین یترقب، پس حضرت موسیٰ علیہ السلام، پس یہ سن کر موسیٰ وہاں سے کسی طرف طرف کو نکل گئے. قال رب نجنی من القوم الظالمین، اور کہا کہ اے رب مجھے ظلم کرنے والی قوم سے نجات عطا فرما. اور پھر آپ کہاں گئے؟ ولما توجہ تلقاء مدین، پھر ایک شہر مصر کی حدود میں ہی واقع تھا جسے مدین کہا جاتا، آپ اس مدین کی طرف، شہر مدین کی طرف تشریف لے گئے. قال عسى ربی ان یهدینی سواء السبیل، اور کہا کہ بے شک میرا رب مجھ کو کسی مقام پر جب وہ ہدایت یعنی سیدھا رستہ عطا فرما دے گا اور کسی خاص مقام پر میں پہنچ جاؤں گا. ولما برابا ما مدین، پھر جب مدین شہر میں تشریف لائے تو دیکھا کہ ایک کنواں ہے، اس کنویں پر ایک اس بستی کے لوگ مدین کے لوگ اپنی جانوروں کو پانی پلا رہے. ولما برابا ما مدین واجد علیہ امتا من الناس یسقون، دیکھا کہ اس پر اس کنویں پر مختلف آدمیوں کا ایک مجمع جو پانی پلا رہے ہیں، اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں، اپنی بکریوں کو پانی پلا رہے ہیں، خود بھی پی رہے ہیں، ان کو بھی پلا رہے ہیں. بواجدہ من دونہم امرأتین تزوجان، تزوجان، تو ایک طرف دیکھا کہ دو الگ عورتیں کھڑی ہیں، وہ اپنی بکریاں، ان کے پاس بھی بکریاں ہیں، لیکن وہ اپنی بکریوں سمیت بکریوں کو روک کر، تزوجان، بکریوں کو روک کر دونوں علیحدہ کھڑی ہیں، دو خواتین، دو خواتین علیحدہ کھڑی ہیں. قال ما خطبکما، اسے پوچھا کہ تمہارا کیا قصہ ہے، تمہارا کیا واقعہ ہے، تمہارا کیا مطلب ہے یہاں، یعنی وہ سارے پانی پلا رہے ہیں اور تم جو دو ادھر کھڑی ہو علیحدہ کھڑی ہو، کیا وجہ ہے، تم یہاں علیحدہ کیوں کھڑی ہو؟ قال فا، انہوں نے کہا لا نسقی حتا یصدر الرعاء وابونا شیخ کبیر، کہ ہم جو ہیں ہم ان بکریوں کو پانی نہیں پلا سکتی جب تک کہ یہ پوری قوم، پورے چرواہے اپنی بکریوں کو پانی نہ پلا دیں. تو یہ شاید تمہارا معمول یہ ہے کہ جب یہ پانی پلا کے چلے جاتے ہیں تو پھر ہم جب سارے پڑے ہو جاتے ہیں ہم بعد میں ان کو پانی پلاتے ہیں. بابونا شیخ کبیر، اور ہمارا باپ تو بوڑھا ہے، ہمارا باپ تو بوڑھا ہے اور وہ خود آ کر بکریوں کو پانی نہیں پلا سکتا، تو اس کی وجہ سے ہم دونوں بہنوں کو یہاں آنا پڑتا ہے، وہ دونوں بہنیں تھیں. اور وہ ابونا شیخ کبیر اور وہ شیخ کبیر جو بوڑھے تھے وہ کون تھے؟ وہ حضرت شعیب علیہ السلام تھے، وہ اللہ کے پیغمبر نبی حضرت شعیب علیہ السلام تھے، اور یہ دونوں حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں تھیں، شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں تھیں. قال تعالی نسقی حتا یصدر الرعاء، ہم اس وقت تک پانی نہیں پلاتی جب تک یہ چرواہے انہیں پانی نہیں پلا دیتے. بابونا شیخ کبیر، ہمارا باپ بوڑھا ہے، سو کہ باپ بوڑھا ہے تو چونکہ خود پانی نہیں پلا سکتا تو ہمیں آنا پڑتا ہے. فتقالہما ثم تولى الى الظل، تو بس آپ نے کیا کیا کہ یہاں وہ جو پانی پلاتے ہیں کنواں تو وہاں کا ایک کنواں کچھ فاصلے پر اور بھی ساتھ موجود تھا، آپ نے دیکھا کہ کنواں اس پر پتھر پڑا ہوا ہے، تو وہ پتھر کے جس کو 40 افراد بھی مل کر نہیں اٹھاتے تھے آپ نے پکڑا اور اٹھا کر پتھر کو کنویں سے ہٹا دیا اور فرمایا کہ اب ڈول لاؤ. وہ ڈول لائی اور پانی وہاں سے کھینچا اور پانی کھینچ کر اور بکریوں کو پلا دیا. اب یہ قصہ دیکھا. سمت اللہ الى الظل، فسقا لهما، بس دونوں کو پانی پلایا، دونوں کے جانوروں کو پانی پلایا. سمت اللہ الى الظل، پھر سائے کی طرف، قریب ایک درخت تھا اس کے سائے میں جا کے کھڑے ہو گئے، اس سائے میں جا کے بیٹھ گئے. اور فقال رب لما انزلت الي من خير فقير، فرمایا کہ اے رب انی لما انزلت الي من خير فقير، بے شک سایہ میں جا بیٹھے اور جناب باری میں دعا کی، اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اے پروردگار اس وقت جو نعمت بھی آپ مجھ کو بھیج دیں میں اس کا سخت حاجت مند ہوں. من خیر فقیر، میں تیری بارگاہ میں تیرا فقیر ہوں مولا، میں تیری بارگاہ میں تیرا محتاج ہوں، میں تیری بارگاہ میں تیرا سائل ہوں مولا، میں تجھ سے جو ہے وہ اپنی یعنی میری ضروریات میں رب کائنات میں ان کی تکمیل کا تیری بارگاہ میں سوال کرتا ہوں. اور یہ جو ہے نا آیت کی عمارت بھی ان مان کر چلے من خیر فقیر، یہ وہ بچہ یا بچی جس کی شادی نہ ہو رہی ہو، جس کی شادی نہ ہو رہی ہو، اس کو اپنا وظیفہ بنا لے، اس کی برکت سے اللہ پاک اس کی شادی کروا دیتے ہیں. رشتوں کا پرابلم ہو، بچوں کا، بچیوں کا رشتوں کا مسئلہ ہو، پرابلم ہو، تو اس آیت کریمہ کو وظیفہ بنا لیں تین چار پانچ سو مرتبہ روزانہ اس کو اولا قدر کے ساتھ جائے دن میں پڑھ لیا کہ اللہ پاک غیب سے سامان پیدا فرماتا ہے اور کوئی نہ کوئی جلد از جلد کوئی نہ کوئی وسیلہ فرما دیتا ہے اللہ پاک، یعنی اس آیا کریمہ کی برکت سے کاریہ کرنا کوئی نہ کوئی اچھا رشتہ اس کی طرف رہنمائی فرما دیتا ہے. رب ان کے وظیفہ رشتے کی تلاش کے لیے اچھا وظیفہ ہے دوستوں بچوں کے رشتے کی تلاش کے لیے. رب ان کے لبا انزل علیہ من خیر فقیر. آگے سجا اتو احداہما تمشی علی السحیاء. پس سجا اتو احداہما تمشی علی السحیاء. ہاں وہ پانی پی کر اور پانی اپنے جانوروں کو پلا کر وہ دونوں خواتین گھر چلی گئیں اور آپ سائل بیٹھے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں مولا رحمت کر اور میری دھوئی جاتا ہے میری پریشانیاں ہیں ان کا سزا فرما اضافہ فرما. اب کچھ دیر بعد دیکھا کہ وہ ایک بچی بڑی بڑی جو بچی تھی بڑی بہن تھی سجا تو اقدامہ جا کے گھر والد کو قصہ بتایا کہ یہ ہوا ہے قلم یہ ہوا ہے ہمارے ساتھ. ہم نے دیکھا کہ ایک بڑا شریف نوجوان ہے اس نے دیکھا کہ وہ یعنی ہمیں ہم علیحدہ کری ہیں اور پانی نہیں پلا رہی ہمارے قریب آیا ہم سے پوچھا ہم نے اپنا مسئلہ بتایا. اس نے وہ اتنا قوی ہے اتنا قوی ہے قوی جو امین اتنا قوی ہے کہ اس نے وہ یعنی اکیلے وہ پتھرا پلا دیا اور ہمارے جو پانی پلا دیا اور پھر بڑی شراکت کے ساتھ بڑھ جا کے ایک سائن بیٹھ گیا. اب حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا اب وہ ولی را ولی میں شناخت اور نبی را نبی میں شناخت کہ یعنی وہ نور کی نگاہ نور والے کو پہچان لیتی. فرمایا کہ جاؤ اس کو بلا کے لے جاؤ اس کو بلا کے لے آؤ. اب وہ سجا خدا ہما تمشی علیہ سہیا. پس ایک ان میں سے آئی تمشی علیہ سہیا شرم اور حیا کا پیکر تھی وہ شرم اور حیا کا پیکر تھی اور شرم و حیا سے چلتی ہوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئی. قالت اس نے کہا ان ابی یدعوک کا بے شک میرا باپ تمہیں بلا رہا ہے لیجزیک اجر ما سقیت لنا تاکہ وہ تمہیں اجر عطا کرے پانی پلانے کی مزدوری تمہیں عطا کرے تاکہ میرا باپ تمہیں پانی پلانے کا اجر پانی پلانے کی مزدوری عطا کرے. فلما جاءہ اور جب موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے اور مفسر نے لکھا کہ موسیٰ علیہ السلام جب یعنی اس خاتون کے کہنے پر جب چل پڑے ساتھ چل پڑے تو آگے آگے وہ حضرت صفورہ تھی ان کا نام صفورہ تھا وہ حضرت صفورہ تھی اور آگے چل پڑی تو آپ پیچھے پیچھے تھے اچانک راستے میں آپ رک گئے اور فرمایا کہ خاتون میں آگے چلتا ہوں آپ میرے پیچھے پیچھے آئیں کیونکہ یہ اللہ پاک نے اجازت نہیں دی کہ کسی غیر محرم خاتون کی ننگی ایڑیاں بھی جو ہے ان پر نگاہ ڈالی جائے تو چونکہ آپ آگے جا رہی ہیں آپ کی ایڑیاں یہاں سے نظر آ رہی ہیں تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ آپ میرے پیچھے پیچھے آئیں اور میں آگے آگے چلتا ہوں. انہوں نے کہا کہ آپ کو تو راستے کی خبر نہیں کہا کہ مجھے پیچھے سے آواز دیتی جانا بتاتا جانا دائیں مڑ جاؤ بائیں مڑ جاؤ آگے پیچھے دائیں دائیں مجھے بتاتا جانا میں گزرتا جاؤں گا. تو حضرت پورا پیچھے آ گئی موسیٰ علیہ السلام آگے آگے اور یہاں حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس پہنچی. فلما جاءہ وقص علیہ القصص تو پس تمام آپ نے پوچھا کہ یہ کیا واقعہ ہوا نوجوان کیوں کہاں سے آیا ہے کیا واقعہ ہوا تو آپ نے وہ سارا قصہ فرعون کا فرعون کے ظلم و ستم کا بنی اسرائیل کی مظلومیت کا آپ کے سامنے بیان کر دیا. آپ حضرت شعیب علیہ السلام نے اللہ کا خوف نہ تھا نجاؤ من القوم الظالمین اندیشہ نہ کر غم نہ کر کہ تو اس ظلم کرنے والی قوم سے نجات پا کر یہاں تک پہنچ گیا ہے یہاں تک پہنچ گیا ہے اب تجھے کسی فکر کا جاگو ضرورت نہیں بنی. قالت احداہما یا آبت استعجر ہو ان خیر من استعجرت القوی الامین ان میں سے ایک نے کہا کہ اے ابا جان اس کو استعجر ہو اس کو اپنا نوکر رکھ لیجیے یہ جو نوجوان ہے اس کو اپنا نوکر رکھ لیجیے ان خیر من استعجرت القوی الامین بے شک آپ کے لیے وہی نوکر اچھا ہے جو مضبوط ہو جو قوی ہو جو امانت دار ہو. قبیج الامین دو صفات استعمال کرائیں ایک قوی ہو اور ایک امانت دار ہو یہ دونوں یعنی صفات اس کے اندر پائی جاتی ہیں تو اس لیے آپ کا یہ اچھا خادم ثابت ہو سکتا یا آپ کی اچھی خدمت کر سکتا. حضرت شعیب علیہ السلام نے بیٹی سے پوچھا کہ بیٹی سے پورا قوی تو نے اس کی قوت کا اندازہ تو کر لیا چونکہ پتھر اس نے اٹھایا تھا وہ تمہاری آنکھوں کے سامنے پتھر اس نے اٹھایا تو قوت کا اندازہ تو نے کر لیا اب امین کیسے ہو گیا تو نے اس کی امانت کیسے دیکھ لی پھر قوت تو دیکھ لی پھر پتھر اٹھا لیا یہ جو تمہیں امین کہا ہے یہ بتاؤ امانت کا تصور تم نے کہاں سے لے لیا امانت کہاں سے اس میں سے دیکھ لی. پھر وہ راستے کا واقعہ بیان کیا کہ میں آگے آ رہی تھی اور موسیٰ علیہ السلام نے اتنا بھی گوارا نہیں کیا کہ میری ایڑی پر بھی اپنی نگاہ کرتے کہ میں نے دیکھا کہ نہایت شرم و حیا والا قوت وہاں دیکھی تھی امانت راستے میں دیکھ لی تھی امانت راستے میں دیکھ لی تھی امین تھا وہ راستے میں دیکھ لیا قوت وہاں دیکھ لی. شعیب علیہ السلام مسکرا پڑیا خوش ہو گئے اور قال انی اريد ان انكحها ابنا طیبا فرمایا کہ میں ارادہ کرتا ہوں کہ ان دونوں میں سے ایک بیٹی کا نکاح اس سے کر دوں. ایک بیٹی کا رشتہ تجھے لے دوں، ایک بیٹی کا نکاح تجھے کر دوں، یہ جب نہ تیار ہاں صحیح، ان دو بیٹیوں کا ایک بیٹی کا نکاح تجھے کر دوں، اللہ انتا جوڑنی سمانی ہی جج، اگر تو آٹھ برس تک میری خدمت کرے، اگر تو آٹھ سال تک میری خدمت کرے تو میں چاہتا ہوں کہ ایک بیٹی کا نکاح تجھے کر دوں، فعینت ممتا آچرن سمین دکھ، بس اگر تو دس سال پورے کر لے تو یہ تیری طرف سے ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ تو آٹھ سال تک میری خدمت کر، تو آٹھ سال کی خدمت گویا یہ حق مہر ہوگا کہ جو تو اس بیٹی کے عوض میں اس کو دے گا اور ہمیں دے گا، یہ حق مہر کی صورت میں ایک مدت ہے کہ جو اگر تو یہ آٹھ برس تک ہماری خدمت کرے، ہماری خدمت کرے تو میں چاہتا ہوں کہ جب نہ تیار دونوں میں سے ایک بیٹی جو ہے وہ میں تمہیں عطا کر دوں گا، تمہاری زوجیت میں دے دوں گا، آٹھ سال کی مدت ہماری طرف سے، سائن اتمام تو آچرن سمجھ لیں، اگر تو دس سال پورے کر لے تو یہ تیری طرف سے ہے، ما اريد ان اشق عليك، اور اس معاملے میں میں تم پر کوئی مشقت نہیں ڈالوں گا، یعنی جگر نہیں کروں گا کہ تم دس سال ہی کرو، یعنی دس سال آٹھ سال، خواہش یہ تھی کہ زیادہ سے زیادہ یہ نوجوان ہمارے پاس رہے، اچھا ہے امانت دار ہے تو زیادہ سے زیادہ وقت یہ ہمارے پاس رہے، تو آٹھ سال تو فرما خود فرمایا، تو فرمایا کہ دس سال اگر تو کرے تو یہ تیری طرف سے ہے، تو اخبار اگر چکا لکھ میں اس پر تمہیں جگہ نہیں کروں گا کہ ضروری تم دس سال ہی کرو، ہاں آٹھ سال ہماری طرف سے ہے، ستاجدنی ان شاء اللہ من الصالحین، تم مجھ کو ان شاء اللہ تعالی خوش معاملہ پاؤ گے، ستاجدنی ان شاء اللہ من الصالحین، اور ان شاء اللہ تم مجھے صالح لوگوں میں سے پائے گا، حضرت شعیب نے کہا کہ تم مجھے صالح لوگوں میں سے پائے گا، قال ذلک بینی وبینک، تو میں نے کہ یہ تیرے اور میرے درمیان یہ معاملہ ہے، اے جمل آج علئی قدئی تو طلا ادوان علیہ، پس میں ان دونوں مدتوں میں سے جس مدت کو بھی پورا کر دوں مجھ پر کوئی جبر نہیں ہوگا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ میرا اور آپ کے درمیان کا معاملہ اب طے ہو گیا، پس چاہے میں آٹھ سال کروں چاہے دس سال کروں، اب طلا ادوان علیہ، اب مجھ پر کوئی جبر نہیں ہوگا، چاہے میں آٹھ سال کروں چاہے دس سال کروں، قدئی تو فیصلہ ہو گیا، واللہ علی ما نقول وکیل، اور جو اہم معاملہ ہمارے درمیان طے ہوا ہے اس پر ہم اللہ کو اپنا وکیل ٹھہراتے ہیں، تو آگے کا بیان انشاءاللہ ہم اندر سے بیان کریں گے، جہاں تک کیا گیا موسیٰ علیہ السلام نے وہاں قیام فرمانا شروع کر دیا اور دو پیغمبر اللہ پاک نے ایک مقام پر اکٹھے کر دیے، تو آگے کا بیان، اور پھر آگے دس برس تک وہ یہاں رہے، دس برس تک یعنی آٹھ سال تو شعیب علیہ السلام کے کہنے پر، دو سال اپنی طرف سے مزید گئے وہ خدمت، تو دس برس تک یہاں رہے، اور دس برس کے بعد یعنی پھر یہ کہ اپنی زوجہ کو لے کر آپ پھر واپس بنی اسرائیل کی طرف جاتے ہیں، اور راستے میں وہ جو کوہ طور کے اندر سے آواز آتی، ایک جگہ سے آواز آتی، دیکھا کہ آگ جل رہی ہے، اور قریب گئے، فرمایا کہ سپورا ٹھہر جا میں تیرے لیے آگ کا بندوبست کروں، کوئی خبر لے آؤں، خوشخبری مجھے مل جائے، ممکن ہے کوئی آبادی وہاں ہو، یا وہ کچھ کم از کم وہ آگ جل رہی ہے وہاں سے کچھ چنگاری لے آؤں گا، کہ سردی کی رات ہے تو یہاں آگ سیک لو گی، آگ تاپ لو گی، تو وہ آپ سپورا کو ٹھہرا کر ایک مقام پر آگ لینے گئے، تو درخت میں سے آواز آئی، اور خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے درخت میں سے ایک آواز دی، ہاں فلما تھا نوریا میں شاط الواد علیمان فلبکات مبارک تھے من الشجرت، شجر میں سے درخت میں سے آواز آئی، یا موسیٰ اے موسیٰ انی ان اللہ رب العالمین، میں تمہارا رب ہوں تمام جانوں کا پروردگار، جہاں سے پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نبوت کے اعلان فرمانے کا حکم ہوا، اور نبی بن کر، یعنی نبی تو تھے مگر نبی تو تھے، نبی پیدا ہوتے ہی نبی ہوتا، نبی پیدا ہوتے ہی نبی ہوتا، تو ایسا نہیں کہ آپ کو نبوت اس وقت عطا کی گئی، نہیں نبی تھے بلکہ نبوت کے اعلان کا حکم فرمایا گیا کہ جاؤ بنی اسرائیل میں، تم تاج نبوت سے سرفراز ہو کر بنی اسرائیل میں جاؤ، نبی کے روپ میں وہاں جلوہ گر ہونا، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام 40 برس تک وہاں جد و جہد کرنا، تحریک چلانا، انقلاب کی تحریک چلانا، موسیٰ علیہ السلام کی انقلابی تحریک کا آغاز کرنا، اور فرعون کو کرشکش سے دوچار کرنا، ان شاء اللہ سے قرآن بیان کریں گے، اللہ پاک ہمیں مقام
پچھلے دس پرانے دن پچھلی تین آیات کریمہ اس بات میں نشان اور گائی سے لے کر لال لکھن کی قدم تک شروع کی تھی. اس سے بھی آئے کم میں اللہ کا خاتمہ کر رہے ہیں. اور جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا اے میری قوم تم نے بچڑے کو معبود ٹھہرانے میں بڑا ظلم کیا ہے, اپنی پیدا پس اپنے پیدا کرنے والے کی آگے توبہ کرو اور اپنے آپ کو بلاغ کرا دو. تمہارے خالق کے نزدیک تمہارے حق میں یہی ہے. جو حضرت موسیٰ علیہ السلام سامری کو کہ حق میں بد دعا کرنے اور اس بچڑے کو ریزہ ریزہ کر کے دریا میں بہا دینے اور بچڑے کی پوجا کرنے والوں کی سرزنش کے بعد ان امور سے فارغ ہوئے, آپ نے اپنی قوم سے خطاب فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ اے قوم اس قال موسیٰ لی قومی تھی. اور جب کہا موسیٰ نے اپنی قوم سے, یعنی وہ جو بچڑے کی پوجا کرنے والے تھے اس کی عبادت کرنے والے ان کو اکٹھا کیا اور ان سے خطاب فرمایا. اب وہ جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم تھی وہ تین حصوں میں بٹ گئی. ایک گروہ وہ تھا کہ جنہوں نے باقاعدہ اس بچڑے کی پوجا کرنی شروع کر دی تھی, اور دوسرا گروہ وہ تھا کہ جنہوں نے پوجا بھی نہیں کی لیکن اس پوجا سے انکار بھی نہیں کی, پوجا بھی نہیں کی, پوجا کی مخالفت بھی نہیں, خاموش رہے. اور تیسرا گروہ وہ تھا کہ جو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اس کی توحید کے قائل رہے اور انہوں نے بچڑے کو معبود نہ مانا بلکہ لوگوں کو روکا کہ یہ کام غلط ہے جو تم کر رہے ہو. یہ تین گروہ تھے جو موسیٰ علیہ السلام کے قوموں پہ رہ چکے تھے. اور جب آپ نے اس قوم کو اکٹھا کیا جو پوجا کرنے والے تھے اور ان کو ارشاد فرمایا جا قوم اے میری قوم, جا اصل میں جا قوم می تھا یعنی اے میری قوم, تو یا گرا کر یا قوم بنا دیا. کا معنی بھی یہ ہوا کہ اے میری قوم, اس باوجود اس کے کہ وہ ظلم کر رہے تھے, باوجود اس کے کہ وہ اللہ رب العزت کے راستے سے ہٹ رہے تھے, پھر بھی موسیٰ علیہ السلام ان کو میری قوم کہہ کر مخاطب کر رہے ہیں, میری قوم. اور یہ دعوت کا پہلا اصول ہوتا ہے, دعوت کا اللہ رب العزت کی بارگاہ کی طرف کسی قوم کو بلانے کا پہلا اصول یہ ہوتا ہے کہ جو داعی ہوتا ہے یعنی دعوت دینے والا, وہ یعنی محبت اور رحمت کے اور شفقت کے جذبات کو ان کے ساتھ دیتا ہے. باوجود اس کے وہ گناہگار تھے، باوجود اس کے کہ وہ مرتب ہو چکے تھے، مرتب ہو گئے تھے، لیکن موسیٰ علیہ السلام ان کو پھر بھی یا قومی، پھر بھی ان کو جو گناہگار تھے مگر موسیٰ علیہ السلام پھر بھی ان کو اپنا کہہ رہے تھے، پھر بھی ان کو اپنا کہہ رہے تھے، اے قومی، اے میری قوم، یا قومی، اے قوم، اے میری قوم. قوم کا لفظی معنی، لغوی معنی قوم کا کسی چیز کا سیدھا ہو جانا اور کسی چیز کا درست ہو جانا، یہ دو معنی ہوتے ہیں لفظ قوم کے. کسی چیز کا بالکل سیدھا ہو جانا اسٹریٹ، اور کسی چیز کا درست ہو جانا، یہ لفظ قوم قوم کا معنی ہے. اسی سے اقامت، اقام الصلاح، اقامت الصلاح، یعنی جب اقامت الصلاح ہوتی ہے تو یعنی اس میں جو جتنے بھی نمازی ہوتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے وہ کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ سیدھے ہو جاتے ہیں، اس لیے اس عمل کو اقامت کہا جاتا ہے. اقامت الصلاح، ان کا سیدھا ہو جانا، ان کا درست ہو جانا، اپنے اعضاء کو درست کر لینا، سیدھا کر لینا نماز کے لیے، یہ اقامت الصلاح کہا جاتا ہے. اسی طرح مجھے قیام ہے، قیام، اور قیام بھی کھڑے ہونے کو کہتے ہیں، کھڑا ہو جانا یعنی درست ہو جانا، بالکل سیدھا کھڑا ہو جانا. اسی سے لفظ قوام ہے، قوام یعنی حکماء جو چیزیں بناتے ہیں، بس کا جو دوائیاں بناتے ہیں، میڈیسن بناتے ہیں، اس میں کچھ ایک دو چار پانچ چیزیں ملا کے ان کو گرم کر کے خاص حالت تک پہنچاتے ہیں، تو وہ جو ان کا ان چیزوں کو مکس اپ اس طرح کرتے ہیں، وہ گرم کر کے جب ایک محلول کا تیار ہو جاتا ہے تو وہ چونکہ اپنی اصلی حالت پہ آ جاتا ہے، جیسا وہ بنانا چاہتے ہیں ویسا بن جاتا ہے، تو اس درست شدہ حالت کو قوام کہا جاتا ہے. قوام تو قوم، قوم کا لفظی معنی ہے درست ہونا. اب قوم یعنی ایک جماعت پر بھی قوم کا لفظ اس لیے بولا جاتا ہے کہ جب ایک بکھرا بکھرا گروہ بقاعدہ ایک منظم جماعت کی صورت اختیار کرتا ہے تو وہ قوم بنتا ہے، اور جب ایک بکھری بکھری یعنی ایک شرازہ، بکھرا بکھرا شرازہ جب ایک لڑی میں پرویا جاتا ہے اور ایک جماعت بنتا ہے تو جماعت کی صورت میں اس کے پھر کام سیدھے ہو جاتے ہیں. اس کا مطلب معاشرتی امور ہیں، اس کے دیگر معاملات ہیں، وہ یعنی ٹھیک ہو جاتی ہیں، درست ہو جاتی ہیں، وہ قوم ایک ربط میں آ جاتی ہے، ایک ربط میں آ جاتی ہے. اس لیے اس جماعت کو، منظم جماعت کو قوم کہا جاتا. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے قوم، تو یہاں یعنی لفظ قوم جو ہے یہ اس مشترک جماعت کے لیے بولا گیا، اے قوم، اے میری قوم، یعنی باوجود اس کے کہ وہ گناہگار تھے لیکن یہاں یعنی وہ مرتد ہو گئے تھے، کافر ہو چکے تھے، مرتد ہو چکے تھے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو یا قوم، اے میری قوم کہہ کر پکارا. اب جو میری قوم کہہ کر پکارا، قوم کا لفظ یہ ہم قبیلہ لوگوں کے لیے استعمال ہوتا، نمبر ایک، قوم کا لفظ ہم وطن لوگوں کے لیے بھی استعمال ہوتا، نمبر تین، قوم کا لفظ ہم مذہب لوگوں کے لیے بھی استعمال ہوتا، جو ہم مذہب ہو، جن کا مذہب ایک ہو ان کے لیے بھی قوم کا لفظ بولا جاتا، جن کا وطن ایک ہو ان کے لیے بھی قوم کا لفظ بولا جاتا ہے کہ یہ میری قوم ہے، یعنی میرے وطن سے تعلق رکھتے ہیں. اب جن کا قبیلہ ایک ہو ان کے لیے بھی قوم کا لفظ بولا جاتا ہے، یعنی یہ میرے قوم، یعنی یہ میرے قبیلے والے ہیں. تو مذہب کے لیے، وطن کے لیے، اور یعنی وطن کے لیے، مذہب کے لیے، اور اپنے یعنی ایک خاص گروہ کے لیے یہ قوم کا لفظ جو ہے وہ بولا جاتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو قوم کہا تو یہ قوم ہم مذہب کے معنی میں نہیں تھا، یہ قوم اس معنی میں نہیں تھا کہ اے میرے مذہب والوں، کیونکہ ان کا مذہب تبدیل ہو چکا تھا، وہ تو بچھڑے کی پوجا کرنے کے باعث وہ تو مرتد ہو چکے تھے. تو جہاں ہم مذہب کے معنی میں نہیں ہے قوم، بلکہ قوم ہم وطن کے معنی میں، ہم وطن کے معنی میں ہے کہ اے میرے وطن والوں، اے قبیلے والوں، قبیلے کے معنی میں، اے قبیلے والوں، اے وطن والوں. قوم سے مراد یہ تھا کہ اے میرے وطن میں رہنے والوں، اے وطن والوں، اے میرے قبیلے والوں. جہاں قوم کا لفظ ہم مذہب کے معنی میں استعمال نہیں ہوا، یعنی اے مذہب میرے مذہب معنی نہیں بلکہ وہ چونکہ مرتد ہو چکی تھی، تو یہاں ہم وطن اور ہم قبیلہ کے معنی میں استعمال ہوا. یا قوم انکم ظلمتم انفسکم، بے شک تم نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا. انفسکم، اب نفس، نفس جو ہوتا ہے، نفس اس کے مختلف معنی ہوتی ہے. ایک نفس وہ ہوتا ہے انسان کے اندر جسے نفس مارا کہا جاتا ہے، اس نفس کی بھی سات قسمیں ہیں، انسان کے اندر ایک نفس پایا جاتا ہے، اس نفس کی بھی سات قسمیں، اس پر ان شاء اللہ ہم کسی وقت تفصیلی گفتگو کریں گے کہ وہ نفس ہوتا کیا ہے، اس کی اصلیت کیا، حقیقت کیا ہوتی ہے، اس پر ان شاء اللہ ایک وقت گفتگو کریں گے. تو نفس اس کی مختلف قسمیں ہیں، نفس ہمارا ہے، نفس ملہمہ ہے، نفس مطمئنہ ہے، نفس لبامہ ہے، یہ نفس کی، نفس کے مختلف درجات ہوتے ہیں. تو جو جو یہ لفظ پاک ہوتا جاتا ہے اس کے نام تبدیل ہوتے جاتے ہیں، نفس ہمارا تھے، نفس لبامہ، نفس لبامہ، پھر نفس ملحمہ، نفس ملحمہ، پھر آگے اوپر نفس مطمئنہ. تو نفس مطمئنہ یہ یعنی انتہائی پاک باز لوگ اور انتہائی جو اللہ کے قریبی لوگ ہوتے ہیں ان کا نفس نفس مطمئنہ ہوتا. تو اس انشاءاللہ اس وقت کریں گے. تو یہاں نفس سے مراد اپنی جان ہے، اپنی ذات ہے، اپنا وجود ہے، اپنی جان ہے، اپنی ذات. ظلمت انفسکم، تم نے ظلم کیا اپنی جانوں پر. کس چیز کے سبب؟ بسبب اس کے اتخاذکم الاجلہ، بسبب اس کے کہ تم نے بچھڑے کو اپنا معبود بنا لیا، بچھڑے کو اپنا رب مان لیا. اتخاذ، اتخاذ کہتے ہیں، یہ نکلا ہے لفظ اخذ کرنا، یعنی کسی چیز کو اخذ کرنا، کسی چیز کو پکڑنا، کسی چیز کو اختیار کرنا. اتخاذکم الاجلہ، بسبب اس کے کہ تم نے اجل کو یعنی گائے کے نر بچے کو، بچھڑے کو تم نے یعنی اس کو اپنا معبود بنا لیا، اس کو اپنا معبود اختیار کر لیا. اجل، اجل یعنی گائے کا نر بچہ، مادہ بچے کو اجل نہیں کہتے، بلکہ گائے کا جو نر بچہ ہوتا ہے، نر بچہ جسے یعنی بچڑا، بچڑا اور پنجابی میں جس کو بچہ بھی کہتے ہیں، بچہ بھی کہتے ہیں اس کو پنجابی میں، اردو میں اس کو یعنی بچڑا کہتے ہیں، عربی میں اس کو یہ اجل کہتے ہیں. تو تم نے اس کو معبود بنا لیا، اس کو تم نے اپنا خدا مان لیا. اتخاذکم الاجلہ فتوبوا، پس توبہ کرو، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں شرمندگی کا اظہار کرو، توبہ کرو. اور توبہ کے تین درجات تھے. فرمایا کہ جو تم اب یہ کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے ان کو سرزنش کی تو بڑے شرمندہ ہو، انتہائی شرمندہ ہو، اور کہنے لگے کہ ہم نہایت گناہگار ہیں، ہم نہایت شرمندہ ہیں کہ ہم اپنے خالق اور مالک کو بھول کر ہم جو ہے وہ اس اپنے بنائے ہوئے بت کے آگے جو ہے وہ جھک گئے اور اس کو سجدہ کر لیا. تو شرمندگی کے تین اجزاء کا تقاضا ہوا. پہلا جز کہ ندامت یعنی دل کے اندر شرمندگی جو ہے وہ اس کو دل کے دل سے شرمندہ ہو جاؤ، اور دوسری چیز کہ اپنے جرم کا اقرار کر لو. ایک تو قلبی شرمندگی، توبہ، توبہ کے اندر توبہ کا پہلا مرحلہ دل کے اندر شرمندگی کا پیدا ہو جانا. ظاہری توبہ 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 کرتے رہنا یہ کوئی معنی نہیں رکھتا. زبان سے توبہ 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 انسان کرتا رہے، وہ کہہ دیتے ہیں کہ توبہ کی پھر توبہ کی پھر توبہ کر کے توڑ دی، میری توبہ سے تو توبہ، توبہ توبہ کروں تھی. یعنی ایسی زبان سے توبہ 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 کرتے ہیں نا کہ جس توبہ سے خود توبہ بھی توبہ کرنے لگ جاتا. ایسی توبہ اس کو کوئی حیثیت نہیں ہوتی. توبہ کا پہلا درجہ یہ ہے کہ کم از کم دل جو ہے اندر سے شرمندہ ہو، دل شرمندہ ہو، اپنے جرم پر شرمندہ ہو، دل نادم ہو. اور آقا فرماتے ہیں کہ اب توبہ تو ندم، کہ توبہ کیا ہے؟ ندامت کو توبہ کہا جاتا ہے، شرمندگی کا انسان کا عرف عرف انفیال کے اندر انسان کا گم ہو جانا، انسان کا یعنی شرمندگی کے جذبات کے اندر انسان کا ڈوب جانا، یہ توبہ کا پہلا مرحلہ ہوتا. اور شرمندگی کے بغیر کوئی توبہ قبول نہیں ہوتی. تو پہلا مرحلہ کہ دل سے شرمندگی جو ہے وہ تم کرو، دل سے شرمندہ ہو جاؤ. اور دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ اپنے جرم کا زبان سے اقرار کر لو. اور تیسرا مرحلہ یہ ہے کہ تم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں معافی مانگو، اللہ کی بارگاہ میں یہ کہو کہ مولا ہم نے گناہ کر لیا ہے. زبان سے بھی، ایک تو جرم کا اقرار، پہلا مرحلہ شرمندگی، دوسرا مرحلہ جرم کا اقرار کہ ہاں ہم نے یہ ظلم کیا. تو جرم کا اقرار کر لینا یہ توبہ کا دوسرا مرحلہ ہوتا ہے. توبہ کی دوسری سیڑھی، توبہ کا دوسرا تقاضا، پہلا تقاضا دل کا شرمندہ ہو جانا، دوسرا تقاضا اللہ کی بارگاہ میں جرم کا اقرار کرنا اور جرم کا انکار کرنا، یہ شیطان کی غفلت ہے، یہ شیطان کی غفلت ہے. اور جرم کا اقرار کر لینا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی سنت، ربنا ظلمنا انفسنا، اے اللہ ہم نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا. تو جرم کا اقرار کر لینا یہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں توبہ کا یہ دوسرا تقاضا ہے. اور تیسرا تقاضا توبہ کا، وَإِلَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، کہ مولا ہم پر مغفرت فرما، ہم پر رحمت فرما. تو توبہ کا تیسرا تقاضا یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں معافی مانگنا، استغفار کرنا، یہ تیسرا تقاضا. سمجھا کہ یہ توبہ کے ان تین تقاضوں کو پورا کرو. فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ، اپنے پیدا کرنے والے کی بارگاہ میں توبہ کرو، اپنے پیدا کرنے والے کی. بارئکم، باری، باری اللہ پاک کا ایک اسماء صفت، خالق کائنات کے اسماء صفات میں سے ایک اسم باری بھی ہے. باری، اللہ الخالق بارئ المصور له الاسماء الحسنى، اللہ پاک کا ایک اسم خالق ہے، اس میں صفت ایک باری ہے، یہاں باری کا لفظ استعمال کیا گیا، بارئ کو اپنے باری کی طرف توبہ کرو، باری اپنے باری کی طرف توبہ کرو، خالق بھی ہے وہ ذات جو خالق بھی ہے، جو مصور بھی ہے، جو باری بھی ہے. قرآن مجید کہتا ہے یہ باری اللہ کے صفاتی ناموں میں سے ایک نام ہے. تو قرآن مجید نے کہا کہ الہ باریکم، جہاں باری کی صفت استعمال کی، باری کا نام استعمال کیا، باری کا معنی ہے پیدا کرنے والا، باری باری کہتے ہیں پیدا کرنے والا، اور کسی ذات کو کسی وجود کو عدم سے وجود میں لانے والا، کسی ذات کو نیستی سے ہستی کی طرف لانے والا، کسی ذات کو یعنی جب وہ کچھ نفع کی حالت میں ہے کی حالت میں لانے والا، یعنی نہیں کے درجہ سے نکال کر ہے کے درجہ میں لانے والا، نیستی کے درجہ سے نکال کر ہستی کے درجہ میں لانے والا، عدم کے درجہ سے نکال کر وجود کے درجہ میں لانے والا. خالق کائنات کہ اسماء میں سے ایک قسم باری یعنی پیدا کرنے والا. تو بس توبہ کرو اپنے پیدا کرنے والے کی طرف. یعنی اس میں نقطہ یہ پوشیدہ ہے کہ یہاں مصور بھی کہا جا سکتا تھا، یہاں کوئی اور لفظ استعمال ہو سکتا تھا، مومن بھی کہا جا سکتا تھا، مہیمن بھی کہا جا سکتا تھا، سلام بھی کہا جا سکتا تھا، کوئی اور لفظ بھی استعمال ہو سکتا تھا، متکبر بھی کہا جا سکتا تھا، عزیز بھی کہا جا سکتا تھا، مختلف اسماء ہیں اللہ پاک کے. تو یہاں باری کا لفظ استعمال کیا، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ باری کا معنی ہے پیدا کرنے والا، یعنی اپنے پیدا کرنے والے کی بارگاہ میں توبہ کرو. جہاں نقطہ یہ ہے، یہ باری کا استعمال کیا کہ لوگوں اپنے پیدا کرنے والے کی عبادت کرو، اپنے بنانے والے کی عبادت کرو، اس کی عبادت کرو جس نے تمہیں بنایا، جبکہ تم بچھڑے کو معبود مان رہے ہو، جبکہ تم بچھڑے کو اپنا خدا بنا رہے ہو، تو اس کی عبادت کرو جس نے تمہیں بنایا، اس کی عبادت نہ کرو جس کو تم نے بنایا. باری کا لفظ اس لیے استعمال کیا کہ اس کی عبادت کرو جس نے تم کو بنایا ہے، اس کی عبادت نہ کرو جس کو تم نے بنایا، جس کو تم نے وہ بچڑا، وہ جو سامری کا بچڑا تھا، وہ جو تم نے بنایا، وہ زیور لا کر تم اس کو دیتے رہے اور اس کے ساتھ مدد کرتے رہے، اس کی اعانت کرتے رہے، تو بچڑا بنانے میں سامری کی تم نے مدد کی، تو وہ تم نے بنایا ہے اور رب تو وہ ہے جس نے تم کو بنایا، تو اس کی عبادت مت کرو کہ جس کو تم نے بنایا، بلکہ اس کی عبادت کرو کہ جس نے تمہیں بنایا. اپنے بنانے والے کی عبادت کرو، اپنے پیدا کرنے والے کی عبادت کرو. بارکن یہ اصل میں اس کی اوریجن یہ اصل میں لفظ بارکن سے ہے، بارکن یہ برتر ہے، اسی سے اس میں فائل بارئن پیدا کرنے والا. برئن کا لغوی معنی جو اس کا اوریجنل معنی ہے وہ کسی چیز کو دوسری سے دور کر دینا، علیحدہ کر دینا، جدا کر دینا. برئن کا لغوی معنی اسے کہتے ہیں، لیکن یہ بھی ایک فرق سمجھیں کہ لفظ عربی زبان میں الفاظ ہوتے ہیں، جو الفاظ ہوتے ہیں ان کا ایک بعض الفاظ کا بلکہ اکثر الفاظ کا ایک لغوی معنی ہوتا اور ایک اصطلاحی معنی ہوتا، ایک لغوی معنی ہوتا ہے ایک اصطلاحی معنی. لغوی معنی وہ ہوتا ہے، لغوی معنی سے مراد وہ ہوتا ہے کہ جس معنی کے لیے اس لفظ کو بنایا جاتا، جس معنی کے لیے اس لفظ کو بنایا جاتا ہے، جس معنی کے لیے اس لفظ کو وضع کیا جاتا ہے، جس معنی کے لیے اس لفظ کو بنایا جاتا ہے، وہ معنی جو اصلی معنی ہوتا ہے جس کے لیے وہ لفظ بنا، وہ لغوی معنی کہلاتا، وہ اس کا اصلی معنی کہلاتا. اور اصطلاحی معنی وہ ہوتا ہے کہ جس کو شریعت یا قرآن اسی لفظ کو کسی اور معنی میں استعمال کرنے، تو شریعت نے یا قرآن نے اسی لفظ کو کسی مناسبت کی وجہ سے کسی اور معنی میں استعمال کیا ہو، وہ معنی اصطلاحی معنی کہلاتا ہے، وہ مانا شری مانا کہلاتا ہے، شری مانا اصطلاحی مانا وہ مانا کہلاتا ہے. مثلاً صلاح کا لغوی مانا ہے دعا کرنا، صلاح کا لغوی مانا ہے دعا کرنا، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرنا، یہ صلاح کا لغوی مانا ہے. اور دعا کرنا یہ کیا ہے؟ یہ اللہ رب العزت سے چونکہ یعنی مخاطب ہونا ہے نا، اللہ پاک کی بارگاہ سے مخاطب ہونا، دعا کرنا عبادت ہے، اللہ کی بارگاہ سے مخاطب ہونا، ٹھیک ہے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ایک تعلق پیدا کرنا، ایک ربط پیدا کرنا ہے، تو دعا کی صورت میں، دعا کے لیے انسان اللہ کی بارگاہ سے ایک ربط پیدا کرتا ہے، ایک تعلق پیدا کرتا، ایک ناطا پیدا کرتا، تو انسان اپنا تعلق ابدیت اپنے خالق کے ساتھ جوڑتا۔ تو صلات کا لغوی معنی دعا کرنا، مگر قرآن مجید نے اسی صلات کے لفظ کو نماز کے لیے استعمال کیا، کیونکہ نماز کا عمل بھی بندے کا اپنے رب کے ساتھ تعلق پیدا کرنا، نماز کا عمل بھی رب کے ساتھ باتیں کرنے کا عمل ہے، نماز کا عمل بھی رب کے ساتھ تعلق پیدا کرنے کا عمل ہے، نماز کا عمل بھی رب کی طرف متوجہ ہونے کا عمل ہے، نماز کا عمل بھی رب کی بارگاہ میں پکار کا عمل ہے، رب کو پکارنے کا عمل ہے۔ تو سو نماز کے لیے بھی صلات کا لفظ بولا جانے لگا۔ اب بار ان بر ان سے ہے، بر ان کا معنی ہے جدا کرنا، علیحدہ کرنا، ٹھیک ہے، کسی سے مطلب بری ہونا، آپ کہتے ہیں نا بری ہونا، فلاں بری ہو گیا، فلاں جیل سے بری ہو گیا، یعنی وہ جیل سے علیحدہ ہو گیا، وہ جیل سے جدا ہو گیا، وہ جو ایک اذیت کا مرحلہ تھا، وہ جو ایک پریشانی کا مرحلہ تھا، اس پریشانی کا مرحلے سے وہ دور ہو گیا ہے، وہ جدا ہو گیا، بری افراد افراد مقدمے سے بری ہو گیا، یعنی اس مقدمے سے وہ دور ہو گیا ہے، اب جدا ہو گیا، اب اس کا اور اس مقدمے کا کوئی تعلق نہیں رہا، تو جدا ہو جانا یہ بری 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 ہونا کہلاتا ہے، بر کون سی بری ہونا، یعنی جدا ہو جانا، علیحدہ ہو جانا۔ اسی سے لفظ شب برات، شب برات، وہ جو شبرات جسے کہتے ہیں شبرات، شب برات یعنی بری ہونے کی رات، شب برات یعنی آزادی کی رات، بری ہو جانے کی رات۔ تو چونکہ اس رات اللہ پاک کثیر تعداد میں اپنی مخلوق کو جہنم سے بری کرتا، سو اس لیے اس رات کو شب برات کہا جاتا، یعنی بری ہو جانے کی رات، شب رات یعنی بری ہو جانے کی رات۔ تو اس رات کے اللہ پاک آقا ایک جو ہے شاہماتے ہیں کہ رات اللہ پاک ایک قبیلے کا نام لیا، فرمایا کہ اس قبیلے کی قبیلہ بنی جرہم، فرمایا کہ اس قبیلے میں جتنی بکریاں ہیں، بے شمار بکریاں ہیں، اللہ پاک کے محبوب نے فرمایا کہ اس قبیلے کی جو کثیر تعداد کی بکریاں ہیں اللہ پاک اس شب برات میں ان بکریوں کے بالوں کے برابر اللہ پاک اپنے مخلوق کو جہنم سے بری کرتا، جہنم کے عذاب کرتا۔ تو چونکہ اس رات بھی جہنم سے مخلوق کو بری کیا جاتا، بری کیا جاتا ہے، آزاد کیا جاتا ہے، تو اسے شب برات کہتے ہیں، یعنی آزادی کی شب۔ اسی طرح سے بری ہونا، اسی سے پھر لفظ باری بنا، باری بنا، یہاں پھر باری کا معنی ہوا آزاد کرنے والا، پھر باری کو آزاد کرنے والا یعنی علیحدہ کرنے والا۔ تو پھر خالق کے معنی میں یعنی پیدا کرنے والے کے معنی میں اس طرح استعمال ہوا کہ وہ ذات جو انسان کو نیستی سے جدا کر کے حق میں لے جاتی ہے، اس ذات کو باری کہا جاتا ہے۔ وہ ذات جو کسی چیز کو نیست سے جدا کر کے اس کو حق میں لے آئے، عدم سے جدا کر کے وجود میں لے آئے، تو انسان کو اللہ رب العزت خالق کائنات، کیونکہ انسان کے لیے نیست کی حالت انسان سے دور کر دیتا، تو انسان موجود ہو جاتا ہے، انسان پیدا ہو جاتا ہے، تو اس معنی میں اللہ رب العزت کو باری یعنی پیدا کرنے والا کہا گیا۔ تو باری کا معنی ہے پیدا کرنے والا، باری کا معنی ہے پیدا کرنے والا۔ اب خالق کا معنی بھی پیدا کرنے والا، خالق بھی پیدا کرنے والے کو کہتے ہیں، باری بھی پیدا کرنے والے کو کہتے ہیں، لیکن خالق اور معنی میں پیدا کرنے والا، باری یہ اور معنی میں پیدا کرنے والا۔ فتوبو الی بارئکم، وہ ذات جس نے تمہیں پیدا کیا، یعنی تمہیں شرط انسانیت سے نوازا۔ تو خالق، مسلم کہتے ہیں کہ خالق اور باری میں فرق ہے، تو فرق یہ ہے کہ خالق کہتے ہیں ان چیزوں کا پیدا کرنے والا، ان چیزوں کا پیدا کرنے والا کہ جو دکھائی دیتی ہیں، جو دکھائی دیتی ہیں، جو نظر آتی ہیں، زمین، آسمان، ستارے، چاند، سورج، حجر، شجر، جو نظر آتی ہیں، کہ جب ان کی پیدائش کا ذکر ہو تو اللہ کو بتایا کہ میں خالق ہوں، میں خالق۔ اور باری، باری کا معنی ہے روحوں کو پیدا کرنے والا، یعنی ایسی چیزوں کو پیدا کرنے والا جو دکھائی نہ دے، جو نظر نہ آئے۔ تو انسان تو نظر آتا، انسان تو دکھائی دیتا، تو جب یہ کہیں کہ انسان کو اللہ نے پیدا کیا، تو اس معنی میں مفہوم ہوگا کہ اللہ پاک انسان کا خالق ہے، لیکن انسان نیت دکھائی نہیں دیتی، انسان کے اندر جو روح ہے وہ دکھائی نہیں دیتی تو سو اس معنی میں اللہ پاک باری ہوگا، یعنی پیدا کرنے والا وہ خدا کہ جس نے تمہیں انسان بنایا تو تمہیں تمہارے اس پیدر کے اندر انسانیت کو رکھا، انسانیت کی شرف کو رکھا اور اس روح کو رکھا جس کی وجہ سے تم زندگی کے اعمال پر انجام دیتے ہو، وہ ذات جو تم کو پیدا کرنے والی لا باری گم فقتلوا انفسکم بس اپنی جانوں کو قتل کرو، بس اپنی جانوں کو مارو اور تمہاری توبہ قبول تب ہوگی، جہاں یہ قبول توبہ کی شرط بیان کی گئی کہ تمہاری توبہ قبول اس وقت ہوگی کہ جب تم اپنے آپ کو ہلا کرو، تب ایک ہی ذریعہ، اب عبادت تو تم نے کر لی ہے، بچہ بنا لیا ہے، اس کی عبادت کر لی ہے، اس کو پوجا کر لی ہے، اب اس کا ایک ہی توبہ کا ایک ہی ذریعہ ہے کہ تم اللہ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو قتل کر دو، اپنے آپ کو ہلاک کرو، فقتلوا انفسکم، یہاں مفسرین فرماتے ہیں کہ فقتلوا انفسکم اس کے دو معنی ہیں، ایک معنی تو یہ ہے کہ تم اپنی جانوں کو، دو معنی ہیں، ایک معنی تو یہ ہے کہ تم اپنی جانوں کو قتل کے لیے پیش کر دو، اس کا یہ معنی نہیں کہ تم سارے خودکشی کر جاؤ، فقتلوا انفسکم اپنے آپ کو ہلاک کر دو، فقتلوا قتل کر دو اپنے آپ کو، ہلاک کر دو، قتل، قتل کا لغوی معنی، قتل کسے کہتے ہیں، قتل کا لغوی معنی ہے کسی شخص کو کسی چیز کو ہتھیار کے ذریعے سے مار دینا، ہتھیار کے ذریعے سے اس کی جان لے لینا یہ قتل کہلاتا ہے، اب وہ ہتھیار وہ چاہے تیز بار ہو چاہے وہ تیز بار نہ رکھتا ہو، ٹھیک ہے، چاہے وہ خنجر کی صورت میں تلوار کی صورت میں تیز دھار رکھنے والا ہو چاہے وہ تیز دھار نہ رکھے، مطلب ڈنڈا ہے ڈنڈے کی دھار نہیں ہوتی، دھار نہیں ہوتی، لیکن اگر سر پہ پڑے انسان مر جائے تو وہ بھی قتل کہلاتا، ہتھیار ہے اگر کہ تیز دھار نہیں لیکن ہتھیار تو ہے، مارا گیا کسی پتھر سے مار دینا یہ بھی قتل کہلاتا، ڈنڈے سے مار دینا یہ بھی قتل کہلاتا ہے، کسی تلوار سے خنجر سے مار دینا یہ بھی قتل کہلاتا ہے، اب گولی ہے گولی سے مار دینا یہ بھی قتل کہلاتا ہے، تو کسی صورت میں انسان کی جان لے لینا جنہوں نے اس بچڑے کو محبوب نہیں مانا تھا بلکہ اپنے اللہ کو اپنا خالق مالک اور راضی تسلیم کا جس کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کرتے رہے، 12,000 افراد جو توحید کے قائل رہے جنہوں نے اس کو محبوب نہ مانا ان کو روک کرے ان کی تعداد 12,000 تھی، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اب تم تمام جنہوں نے شرک کیا ہے جو مرتاد ہو گئے ہیں اپنے آپ کو قتل کے لیے پیش کر دو، قتل کے لیے پیش کیا فقتلوا انفسکم، اور دوسرا معنی یہ ہے کہ یہ خطاب ہے ان 12,000 افراد کہ جنہوں نے شرک نہیں کیا تھا، یہ ان سے خطاب ہے، موسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ تم اپنی جانوں کو قتل کرو، یعنی اب اپنے ہاتھوں سے اپنے عزا و اقارب اپنے رشتہ دار جنہوں نے شرک کیا اپنے ہاتھوں سے تم ان کو قتل اپنے ہاتھوں سے ان کو مارو، تو سو حکم ہو گیا کہ تمام جتنے بھی بنی اسرائیلی اس کی پوجا میں شریک رہے ہیں وہ سارے کے سارے جو ہے وہ اپنے دروازوں پر نکل آئے خالی ہاتھ نکل آئے، بغیر کسی ہرا کے بغیر کسی خوف کے خالی ہاتھ جو ہے وہ اپنے گھروں سے باہر نکل آئیں, اپنے دروازوں کے پیار جائیں اور اس طرح بیٹھیں, اس طرح بیٹھیں اللہ حکم کہ تمہارے یہ کمر جو ہے, جو تمہاری یہ جو زانو ہے, تمہاری زانو اور تمہاری کمر یہ باندھ دی, یہ ٹانگیں پیٹ کے ساتھ لگا کر پیچھے سے کپڑا لا کر ٹانگوں کے گرد لپیٹ کر ان کو باندھ دیا ہے. اب ہر دروازے پر یعنی وہ جو مشرق تھا اپنے دروازے پر آ کر بیٹھ گیا اور وہ سال یعنی انہوں نے اقرار کر لیا ٹھیک ہے کہ ہم اپنے آپ کو قتل کرنا گوارا کر لیں گے لیکن ہماری توبہ قبول ہونی چاہیے. خود کو ذبح کروانے کے لیے تیار ہو گئے, خود کو قتل کروانے کے لیے تیار ہو گئے. اب خالق کائنات کے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان 12,000 افراد کو حکم دیا کہ تلواریں پکڑو اور ان کو قتل کرنا شروع کر دو. باندھ دیا گیا, باندھ دیا گیا, قتل کرنا شروع کر دو. اب تلواریں پکڑی, 12,000 افراد نے آگے بڑھے اور انہیں مارنا چاہا لیکن مار نہیں رہے. قتل کرتے ہیں کہ حضرت ان میں سے کوئی ہمارا بیٹا ہے, کوئی ہمارا بھائی ہے, کوئی ہمارا چچا ہے, کوئی بتیجا ہے, کوئی تایا ہے, کوئی ہمارا بھانجا ہے, کوئی باپ ہے, کوئی بیٹا ہے, ہم اپنے ہاتھوں سے ان کو کیسے قتل کریں؟ بے شک مرتد ہیں, بے شک انہوں نے شرک کیا ہے, بے شک بڑے گناہگار ہیں, لیکن ہم ان کو اپنے ہاتھوں سے کیسے قتل کریں گے, ان کو اپنے ہاتھوں سے کیسے ماریں؟ ہمارا حوصلہ نہیں ہو رہا کہ اپنے رشتہ داروں کو اپنے ہاتھوں سے قتل کریں. بس اسی وقت جب انہوں نے یہ کہا کہ ہمارا حوصلہ نہیں ہو رہا ہم اپنے ہاتھوں سے کیسے ان کو قتل کریں, بس اسی وقت اللہ رب العزت نے ایک بادل بھیج دیا, ان پر ذرات یعنی تاریخی ان پر چھا گئی, تاریخ ذرات چھا گئے اور ایک روایت میں بادل بھیج دیا جس سے وہ اندھیرا ہو گیا. اب وہ ان کے چہروں کو پہچان نہیں کرے. اب جب پہچان مٹ گئی کہ اپنا کون ہے بیگانا کون, کیونکہ اندھیرا ہو گیا, تاریخی ہو گئی, وہ ان کی پہچان جب ختم ہو گئی, اب حضرت موسیٰ علیہ السلام پہاڑی پر کھڑے ہو گئے, ارشاد فرمایا فرمایا کہ متوجہ ہو جاؤ, تم کو قتل کیا جا رہا اور تمہارے بھائی, تمہارے عزت و اقارب کہ جنہوں نے کفر نہیں کیا, جو اللہ کی عبادت کرتے رہے, تمہاری قوم میں سے وہ افراد تم کو قتل کرنے کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں, انہوں نے تلواریں ہاتھ میں پکڑ لی ہیں, وہ آگے بڑھ رہے ہیں, اور سنو خبردار تمہاری توبہ کی قبول ہونے کی شرط یہ ہے کہ تم اپنی گردنوں پر نہیں اٹھاؤ گے بلکہ اپنی گردنوں کو اپنی چانگوں میں دے لو, اپنے سروں کو اپنے زانوں میں دے لو, اپنے گھٹنوں میں اپنے سروں کو دے لو, اور جس نے بھی سر اٹھا کے دیکھا اس کی توبہ قبول نہیں ہو, جس نے بھی ہاتھ سے اس بار کو روکنے کی کوشش کی اس کی بھی توبہ نہیں ہو, جس نے کسی اور ہیرے سے اس بار سے بچنے کی کوشش کی اس کی بھی خبردار سن لو اس کی بھی توبہ قبول نہیں ہوگی. بس آگے بڑھے اور جب وہ اندھیرا چھا گیا, اندھیرا چھا گیا اس عرض پر کے اے کے پیغمبر ہم ان کو کیسے قتل کریں, ہمارے رشتے دار ہیں, تو اللہ تعالیٰ نے بادل بھیجا, ایک اندھیرا سا چھا گیا, ہر طرف ایک دھندلاہٹ پھیل گئی, دھندلا سا ہو گیا منظر سارا. تو جب ان کی پہچان ختم ہو گئی, تاریخی ہوگی نا, ان کی پہچان ختم ہو گئی کہ کون اپنا ہے کون بیگانہ ہے, تو وہ تلواریں دونوں کے سروں پر چڑھنے لگی, وہ دھڑا دھڑ قتل ہونے لگے, قتل ہونے لگے, قتل ہوتے رہے, خون بہتا رہا, خون بہتا رہا, خون بہتا رہا, یہاں تک کہ ایک روایت میں ہے کہ ایک دن قتل ہوتا رہا اور دوسری روایت میں ہے کہ 3 دن قتل ہوا اور 3 دن قتل ہوتا رہا اور 3 دن کے اندر 70,000 مرتد قتل ہو, 70,000 بنی اسرائیلی قتل ہو گئے, 70,000 بنی اسرائیلی قتل کر دیے گئے. یہ ان کی توبہ اور پھر خالق کے کہنے شاہ سناتا ہے فتاب علیکم, بس پھر اللہ نے ان کی توبہ کو قبول کر, پھر اللہ نے ان کی توبہ کو قبول کر لیا, پھر خالق کائنات نے ان کو بخش دیا, پھر وہ یعنی باغی تھے, پہلے باغی تھے, اب چونکہ انہوں نے خون بہانا اللہ کی راہ میں اپنا قبول کر لیا, سو اس قتل ہونے کی وجہ سے وہ اللہ کی بارگاہ میں شہادت کا درجہ پایا, شہید ہو گئے, وہ سارے کے سارے اللہ پاک نے ان کو جنت میں داخل کر دیا. جب 70,000 قتل ہو گئے تو بنی اسرائیل کے بچے, بنی اسرائیل کی عورتیں روتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور کہا کہ حضرت بہت قتل ہو گئے, اب خدا کے لیے, خدا کے لیے اللہ کی بارگاہ میں ہماری موت کی انتظار کر, دیکھیں پھر بھی براہ راست اللہ پاک نے معافی کا مدعا نہیں بھیجا, ادھر بھی معافی کی درخواست ہو رہی ہے تو پیغمبر کے وسیلے سے اور ادھر سے بھی خوشخبری آ رہی ہے بخشش کا مجدہ بخشی کی بشارت آ رہی ہے تو وہ بھی پیغمبر کے وسیلے سے یمل بتاتا ہے کہ توبہ انسان کی قبول ہوتی ہے تو پیغمبر کے وسیلے سے قبول ہوتی ہے. اگر نبی کا ذریعہ نبی کا وسیلہ درمیان سے نکال دیا جائے تو اللہ توبہ بھی قبول نہیں کرتا. اگر درمیان میں نبی کا واسطہ دے دیا جائے نبی سے کہا جائے کہ اے پیغمبر اے اللہ کے رسول ہماری سفارش کر دیجیے تو پھر خالق کائنات کی رحمت مسکرا اٹھتی ہے. پھر اللہ کا کہتا ہے میرے پیغمبر تو نے سفارش کر دی ہے چل ان کو معاف کر چل ان کو معاف کرا دیا. ابراہیم آدم علیہ السلام کی توبہ بھی قبول ہوئی تو عرض کی مولا مجھے نام محمد کا سستا معاف کر دیا تو حضور کے صدقے میں معافی دی تو توبہ قبول ہوئی. ادھر قوم ادھر قرآن مجید نے سرمایہ کے بلا ورنہ ہوں پانچ کے پارن اس ظالم السلام جاؤ اے لوگوں پر جانا پہ ظلم کر لو تو آؤ میرے محمد کے پاس آؤ محبوب آپ کے پاس آ جائیں تستغفر اللہ واستغفر لہم الرسول لوجب اللہ تغفر رحیم یہاں کر توبہ کریں اور محبوب واستغفر لہم الرسول آپ ان کی سفارش کر دیں. جب آپ ان کی سفارش کر دیں گے لوجب اللہ تغفر رحیم تو آپ کی سفارش کر رہے ہیں محبوب کی سفارش پھر بھی نبی کی سفارش کام آ رہی ادھر بھی نبی کا وسیلہ کام آ رہا آدم علیہ السلام کے لیے ادھر بھی نبی کی سفارش امت کے لیے بھی فرمایا کہ نبی کی سفارش منگواؤ نبی کی سفارش کرواؤ نبی کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ نبی سے کہلواؤ نبی کا وسیلہ دو نبی کا نام لو تب میں توبہ قبول کروں گا. اور ادھر قوم موسیٰ وہ بھی اپنی توبہ کے لیے پیغمبر کے پاس آ رہی براہ راست اللہ سے نہیں کہا کہ مولا ہمیں معاف کرے براہ راست اللہ کی بارگاہ میں تجانے مولا ہمیں معاف کر. کیا ہوا پیغمبر کے پاس آ گئے روتے روتے اللہ کے پیغمبر ہمیں معاف کروا دیجیے ہمیں اللہ کی بارگاہ میں معافی دلوا دیجیے. بس موسیٰ علیہ السلام برہنا سر برہنا پا برہنا قدم دوڑتے دوڑتے اس مقام پر گئے روتے روتے پر عرض کی مولا بہت قطر ہو گئے رب کائنات بہت قطر ہو گیا اب ان کے لیے معافی کا مجدہ آ جائے اب ان کے لیے جنت کا مجدہ آ جائے ان کے لیے بخشش کا مجدہ آ جائے. پاس ادھر سے آواز آئی کہ موسیٰ جا ہم نے تیری درخواست کو قبول کر لیا جا ہم نے سارے بنی اسرائیل جو شہید ہو گئے ان کو بھی اور جو شرمندہ ہو گئے ان کے لیے بھی جنتوں کے دروازے کھول دیے جا ہم نے سب کو معاف کر لیا فتاب علیکم بس اللہ پاک نے تمہاری توبہ کو قبول کر لیا توبہ کو قبول کر لیا. اب اللہ پاک دیکھیں یہاں ایک نقطہ اللہ پاک پچھلے آیات میں بنی اسرائیل پر اپنی نعمتیں بیان کر رہا کہ میں نے تم پر یہ نعمتیں فرمائی میں نے تم کو فرعون کے عذاب سے بچایا میں نے تم کے لیے سمندر کو پھاڑ دیا اور میں نے تم پر تورات جو ہے وہ بھیجی. اللہ پاک اپنی رحمتوں کا نعمتوں کا ذکر کر رہا تو یہاں قتل ہونا بھی ان کے لیے اللہ کی نعمت تھا اس کو بھی نعمت میں شمار کیا گیا. یہاں قتل ہونا بھی اللہ کی نعمتوں میں سے تھا ان کے لیے نعمت بن گیا یہ قتل ہو جانا ان کے لیے نعمت بن گیا وہ اس صورت میں کہ وہ باغی تھے مگر جب اللہ کے حکم سے ان کو یعنی جب وہ قتل کیے گئے قتل کیے گئے پیغمبر کے حکم سے جب ان کو قتل کیا گیا تو یہ قتل ہونا پھر ان کے لیے شہادت کا باعث بن گیا یہ شہادت ان کے لیے جنت کا باعث بن گیا. باغی تھے قتل ہو کر جنت میں پہنچ گئے مرتاد تھے قتل ہو کر جنت میں پہنچ گئے. اب جہاں تک قطر کا تعلق ہے بے شک گردن سن سے جدا ہو چکی لیکن سرور کائنات فخر موجودات علیہ السلام احساس فرماتے ہیں کہ جب انسان شہید ہوتا ہے جب شہید ہوتا ہے اللہ کی بارگاہ میں اپنی جان دیتا ہے شہید ہوتا ہے اس کی گردن کٹتی ہے تو اس کو اتنی تکلیف بھی نہیں ہوتی جتنی چونتی کے قافلے سے ہوتی اتنی تکلیف بھی نہیں ہوتی یعنی شہید بھی ہو گئے تکلیف سے بھی محفوظ فرما دیا شہید بھی ہو گئے بغاوت کا جرم بھی معاف کر دیا اور جنت میں داخل ہو گئے. تو سو یہ قتل بھی ان کا قتل بھی ان کے لیے رحمت تھا سو اللہ پاک نے اس کو اس نعمت کو دیگر نعمتوں کے ساتھ شہید کرنا یہاں نعمت ہونا بھی قتل ہونا بھی ان کے لیے نعمت تھا. تو اللہ پاک ہے فتاب علیکم بس اللہ پاک نے تمہاری توبہ قبول کر لی اور تم کو بخش دیا سب کو بخش دیا جو مارے گئے ان کو بھی بخش دیا جو زندہ رہ گئے کیونکہ شرمندہ ہو گئے تھے تو اللہ پاک نے ان کو بھی بخش دیا. انہو ہو التواب الرحیم بے شک اللہ تواب ہے اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے اللہ رحمت کرنے والا. اب ان کا جرم تھا دیکھیں ایک قوم موسیٰ ہے اور ایک قوم محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ایک ملت موسیٰ کی، ایک ملت بیضا، ایک ملت محمد مصطفیٰ. جب وہ کوئی جرم کرتے تھے تو حکم ہوتا تھا، یعنی بغاوت کی، مرتد ہو گئے، قتل کا حکم آ گیا. اور ادھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت سے، یعنی آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم رحمت ہمارے لیے رحمت بن کے آئے، رحمت بن کے جلوہ در ہوئے. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود پاک ایسی نعمت ہے کہ اللہ پاک نے اس حضور کا صدقہ اس امت کے لیے وہ مشقتیں نہیں رکھی، حضور کے صدقے میں اس امت کے لیے وہ مشقتیں نہیں رکھی، اس امت کے لیے وہ عذیتیں نہیں رکھی، وہ مصیبتیں نہیں رکھی. بخاری کے کائنات نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا صدقہ اس امت پر کیسے کیسے کرم فرمائے، کیسے کیسی رحمتیں فرمائی کہ وہ قوم موسیٰ علیہ السلام کی قوم، وہ یعنی ان کو فرمایا کہ تم اپنے آپ کو قتل کرو تب تمہاری توبہ قبول ہوگی، اور امت مصطفیٰ میں اگر کوئی مرتد ہو جاتا ان کو توبہ کا موقع نہیں دیا جاتا، براہ راست حکم کے پہلے قتل کیا جائے، بس ان کا قتل ہی ان کی توبہ، ان کا قتل ہی ان کی توبہ. لیکن اگر امت مصطفیٰ میں اگر کوئی مرتد ہو جاتا تو حضور کی رحمت اسے بھی بچنے کا ایک موقع ہے، اور وہ بچنے کا موقع ہے. اگر حضور کی امت میں کوئی مرتد ہو جائے تو مرتد ہونے کے بعد اس مرتد کے لیے پہلے اسلام کو، اگرچہ مرتد کی سزا اسلام میں بھی قتل ہے، مرتد کی سزا اسلام میں بھی قتل ہے، قتل ہے، اس کو بھی قتل کیا جاتا ہے، لیکن حضور کی رحمت سے اس کا دامن بھی خالی نہیں رہا کہ وہ مرتد ہو گیا. اب قتل کرنے سے پہلے دوبارہ اسلام کو اس پر پیش کیا جائے، دوبارہ اس کو کہا جائے کہ بھائی اسلام قبول کرتے ہو اس زندگی کا ایک موقع دیا جائے، تو اگر اسلام قبول کرنے تو اس کی جان بخشی کر دی جائے، تو ان کو ان پر دوبارہ دین پیش نہیں کیا گیا. اور اگر امت مصطفیٰ میں اگر کوئی ارتداد میں مبتلا ہوتا ہے، مرتد ہوتا ہے، تو اس پر دین کو پیش کیا جائے گا دوبارہ، مذہب کو مذہب اسلام کو، تاکہ وہ اپنی زندگی کی حفاظت کر سکے. بس یہ حضور کی رحمت. اور دوسری رحمت میں آقا مولا کی سمت پر یہ ہے کہ وہ جو امت جو گناہ کرتی تھی ان کے جس عزم سے گناہ ہوتا تھا وہ جو کاٹ دیا جاتا، ہاتھ سے گناہ ہوا حکم آ گیا ہاتھ کاٹ دیا، ہاتھ کاٹ دو، آنکھ سے گناہ ہوا حکم ہوا آنکھ نکال دیا، پاؤں سے گناہ ہوا حکم آتا پاؤں کاٹ دیا جاتا. تو جس عزم سے گناہ ہوتا تھا قوم موسی میں وہ عزم کاٹ دیا جاتا تھا. اب جب شرک میں مبتلا ہو گئے تو سارے کے سارے وجود کو قتل کرنے کا حکم آ گیا، کسی ایک عزم کو نہیں، اس لیے کہ شرک میں سارا وجود انوالو ہو گیا. اب جھکنے میں انسان کے سارے کا سارا جسم ملوث ہوتا، کیونکہ سارے جسم سے گناہ ہو گیا، تو پھر میں جب ان کو قتل کر دیا جاؤ، ان کو ذبح کر دیا جاؤ، ان کا قتل ہو جانا ان کے لیے توبہ، امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ حکم اٹھا لیا جاتا. یہ حکم نہیں کہ تمہارے اگر جسم سے اعضاء سے کوئی گناہ ہو جائے تو تمہارے اعضاء کاٹ دیے جائیں، بلکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر انسان کے ہاتھوں کے گناہ ہو جائیں، آنکھوں کے گناہ ہو جائیں، منہ سے گناہ ہو جائے، کان سے گناہ ہو جائے، پاؤں سے گناہ ہو جائے، تم وضو کر لو، اس وضو کے صدقے میں تمہارے اعضاء اللہ پاک گناہ ہو جائے. کلی کر لی، کلی کر لی تو منہ کے گناہ دھل گئے، ناک میں پانی ڈال دیا تو ناک کے گناہ دھل گئے، آنکھ یعنی چہرہ دھو لیا تو چہرے کے سارے گناہ دھل گئے، جی آنکھوں میں بھی پانی آ گیا، آنکھوں میں بھی پھیکے پڑ گئے، آنکھوں کے گناہ دھل گئے، مسا کر لیا سر کے گناہ دھل گئے، بازو کر لیا ہاتھوں کے گناہ دھل گئے، بازو دھو لیا ہاتھوں کے گناہ دھل گئے، ہاتھ پاؤں دھو لے پاؤں کے گناہ دھل گئے. تو یہ کتنا بڑا کرنا ہے، ادھر حکم تھا کہ آزاد کاٹ دیے جائیں، ادھر حکم ہے تم وضو کر لو، تمہارے وضو کرنے سے آزاد کے گناہ مٹ جائے، صغیرہ گناہ چھوٹے چھوٹے گناہ تمہارے آزاد وضو کرنے سے تمہارے گناہ. تو حضور کے لیے یہ حکم جو ہے وہ اس امت کے لیے اٹھا لیا گیا. اور تیسری بات یہ کہ وہ قوم بنی اسرائیل ان کے لیے جگہ مقرر تھی کہ نمازی اپنی عبادت فلاں فلاں مقام پہ پہنچو تو کرو، مگر حضور کی امت کے لیے سارے آقا فرماتے ہیں کہ اللہ نے ساری زمین کو میرے لیے مسجد بنا دیا، جہاں جہاں اللہ کی بارگاہ میں جبھی جھکا دو گے وہی اللہ تمہارا سجدہ قبول کرے، چاہے وہ کوئی میدان ہو، چاہے وہ کوئی پہاڑ ہو، چاہے وہ کوئی جنگل ہو، چاہے وہ کوئی سبزہ ہو، چاہے وہ کوئی خشکی ہو، چاہے وہ گھر ہو، چاہے مسجد ہو، چاہے چھت ہو، چاہے وہ نیچے زمین کے نیچے ہو، کہیں اوپر ہو، دائیں ہو، بائیں ہو، کہیں بھی ہو، ان کے لیے جگہ مقرر تھی، مگر امت مصطفیٰ کے لیے جگہ مقرر نہیں تھی. کہ تم جہاں بھی سجدہ کرو گے اللہ تمہارا سجدہ قبول کرے. اور پانچویں بات یہ ہے کہ ان کے لیے طہارت کے لیے پانی لازمی تھا، پانی لازمی تھا، طہارت کے لیے پانی لازمی تھا، اور امت مصطفیٰ کے لیے حکم ہے کہ اگر تمہیں پانی نہ ملے تو تم تیمم کر لو، تم پاک ہو. پانی کو مجبوری بھی نہیں بنایا گیا، تمہاری مجبوری ہے، پانی نہیں مل رہا، دور دراز تک پانی نہیں مل رہا، پانی ملنے کی امید بھی نہیں ہے، ادھر سے نماز کے وقت بھی جا رہا ہے، تو تم کیا کرو، اسی مٹی پر ہاتھ پھیر کر، ہاتھ مار کر چہرے پر پھیر لو، بازوں پر پھیر لو، میں تمہیں پاکی کا درجہ دوں گا. اور ادھر ادھر چھٹی بات کہ ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لیے جب روزہ ہوتا تھا تو وہ رات کو بھی کوئی چیز نہیں کھا سکتے، رات کو بھی کوئی چیز نہیں کھاتے، روزہ رکھا تو رات کو بھی کھانا پینا ان کے لیے حرام ہو گیا، ختم ہو گیا. پر یہ امت مصطفیٰ ہے کہ روزہ ایک مہینے کا فرض کیا مگر راتوں کے لیے فرمایا کہ جو چاہو تم کھاتے پھرو، جو چاہو پیو تمہارے لیے آتا ہے، کھانا پینا ہر چیز تمہارے لیے حلال ہوگی. اور پھر وہ ساتویں بات کہ امت موسوی جو تھی وہ جب گناہ کرتی تھی تو گناہ کرنے سے ان پر حلال چیزیں بھی حرام ہو جاتی، گناہ کرنے سے ان پر حلال چیزیں بھی حرام ہو جاتی تھی، مگر امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ حضور کا صدقہ ہے، حضور کا صدقہ ہے کہ اللہ پاک نے اس حقیقت میں بھی مبتلا نہیں کیا، یہ امت گناہ بھی کر رہی ہے مگر حلال چیزیں کھا رہی ہے.
سبحان اللہ،
یہ حضور کا صدقہ ہے، آقا کا صدقہ، یہ حضور کی رحمت کہ گناہ بھی کر رہے ہیں لوگ مگر پھر بھی حلال چیزیں حرام نہیں، پھر بھی دن رات کھا بھی رہے ہیں، دن رات